بالله بعد والصلاة والسلام على من لا نبي بعد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. پچھلے سبق میں عذاب و ثواب قبر کے بارے میں نہایت مختصر انداز میں عرض کر دیا گیا تھا کہ موت کے بعد قیامت تک کا جو زمانہ ہے اس میں انسان یا دکھ میں رہتا ہے یا سکھ میں یا عذاب میں یا سکھ آرام میں، اور اسی کا نام عذاب قبر ہے، اسی کا نام عذاب میت ہے، اور چونکہ وہ ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے اس لیے اس کو عذاب برزخ بھی کہہ دیتے ہیں. تو عذاب و ثواب قبر ماننے کے بعد جسم کے ساتھ روح کا تعلق ماننا ایسے ہی لازم ہو جاتا ہے جیسے دھوپ کو دیکھ کر سورج کا یقین کر لینا یا دھوئیں کو دیکھ کر آگ کا یقین کر لینا. عذاب و ثواب قبر کو ماننے کے بعد روح کے تعلق کا انکار نہیں ہو سکتا. اب یہ یا پھر شہداء کا زیادہ بلند ہے، اس میں اللہ تعالی نے عبارت النص قرآن پاک میں شہداء کی حیات کا ذکر فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. فرمایا نہ کہو ان لوگوں کو کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے ہیں کہ وہ مردہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں. اس سے ایک بات تو یہ کہ مماتی عام طور پر دھوکہ دیا کرتے ہیں کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کی موت کے قائل نہیں. دیکھو جب یقتلوا کا لفظ آ گیا تو سارے وعدے کل نفس ذائقۃ الموت وغیرہ والے پورے ہو گئے، موت آ گئی. اس لیے جتنی آیات اس بارے میں ہیں کہ ہر آدمی کو موت آنی ہے، حیات کا نہیں. جو تعلق روح کا انکار کرتا ہے اگرچہ وہ لفظ موت استعمال نہ کرے لیکن اس نے معنی موت والا استعمال کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے جس بات سے منع کیا تھا اس نے وہی بات کہہ دی. تو ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات کہ قتل ہو گئے ہیں، موت آ گئی ہے اس میں شک نہیں، لیکن اب ان کو تم مردہ نہ کہو، یہ موت آگے نہیں جا رہی، بل احیاؤن، بلکہ یہاں بھی ہم احیاؤن جملہ اسمیہ ہوگا کہ اللہ تعالی نے جو ان کو حیات عطا فرمائی ہے وہی حیات آگے جا رہی ہے. اس لیے دیکھیے ہم جو یہاں بیٹھے ہیں، کسی کی عمر آپ میں سے 20 سال ہے، 25 سال ہے، اس سے پہلی حالت کو قرآن نے موت کہا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتن فاحیاکم. اب ان 25 سال میں آپ کو کوئی مردہ کہے تو آپ کہہ کے بیوقوف آدمی ہے، میں تو زندہ ہوں. اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی موت جو ہے وہ 1410 سال تقریباً پرانی ہے، اس کے بعد اللہ نے حیات عطا فرما دی. تو جو حیات 1400 سال سے چلی آ رہی ہے، اب آپ کی حیات کی بات ہو رہی ہے یا آپ کی موت کی بات ہو رہی ہے؟ اس حیات سے پہلے تھی. اس طرح اب اللہ کے نبی کی حیات کی بات ہوگی، موت کی بات نہیں ہوگی. موت آئی ضرور، جب موت آئی تو سارے وعدے انا کا میتم و انا ہم میتون، کل نفس ذائقۃ الموت، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یہ سارے جتنے وعدے تھے وہ پورے ہو گئے موت آنے سے. اب یہاں یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ٹھیک ہے قتل جسم ہی ہوا تھا، لیکن جو بل کے بعد احیاء ان کا لفظ ہے یہ روح کے لیے ہے، حالانکہ صرف روح کی حیات کوئی حیات ہے ہی نہیں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتن کا جو زمانہ ہے اس وقت عالمی ارواح بھی روح یقین موجود تھی اور کئی ہزار سال موجود رہی، لیکن اس کو موت کہا جا رہا ہے، حیات نہیں کہا جا رہا. اور جیسا میں نے حیات مسیح علیہ السلام کے سبق میں عرض کیا تھا کہ بالکل یہ قادیانیوں کا بھی یہی طریقہ ہے، بر رافع اللہ الیہ، وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، وہاں بھی بل کا لفظ ہے، اس سے پہلے قتل کا ذکر ہے. اب سب مسلمان اس بات کے قائل ہیں کہ جس جسم کو قتل کرنے کے لیے یہودی آئے تھے اسی جسم کو اللہ تعالی نے اوپر اٹھا لیا. لیکن قادیانی کہتا ہے نہیں، قتل تو اس جسم کو کرنے آئے تھے دنیا والے کو، لیکن اللہ نے روح کو اٹھا لیا. یہاں بھی یہی ہے کہ جس جسم کو قتل کیا گیا تھا، جس کو لوگ مردہ کہتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے اسی کو حیات عطا فرما دی. ہاں ایک فرق ہو گیا، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہونے سے پہلے بھی زندہ تھے کھلی حیات کے ساتھ، اور بعد میں جب ان کے جسد اثر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل احیا، ان کے وہ زندہ ہے. لیکن جو شہید ہونے سے پہلی زندگی تھی وہ ہمارے شعور بھی آتی تھی. ہم دیکھ رہے تھے کہ حضرت حمزہ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ساری ان کی حیات کھلی تھی جو ہمارے شعور بھی آتی تھی. اب جو حیات ملی ہے فرمایا بلا کہ لا تشعرون، وہ تمہارے شعور میں نہیں آئے گی. اس لیے تم یہ تو کہہ سکتے ہو کہ یہ حیات ہمارے شعور میں نہیں آتی، لیکن اس حیات کا انکار نہیں کر سکتے. جو حیات شعور میں آتی ہے اس کا یاد رکھے ایمان اور کفر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہم یہاں بیٹھے ہیں، اگر کوئی ہندو ہمیں دیکھے تو زندہ سمجھے گا یا مردہ کہے گا ہمیں؟ کیوں؟ اگرچہ اس کے پاس ایمان نہیں، شعور تو ہے نا، وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ لکھ رہا ہے، یہ بول رہا ہے، یہ ہل رہا ہے، تو اس شعور سے وہ حیات کو محسوس کر لیں گے نا. کوئی سکھ دیکھے ہمیں زندہ کہے گا یا مردہ کہے گا؟ لیکن یہ جو حیات ہے اس کا کفر ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور اگر کوئی زد میں کہہ دے مجھے اس وقت کہ تو مردہ ہے، تو میں اسے یہ نہیں کہوں گا تو کافر ہے، میں کہوں گا تو اندھا ہے، تو بہرا ہے. اس کے شعور پر اعتراض کروں گا کہ بھئی میں بول رہا ہوں، تجھے میری بات سن نہیں رہی، تو مجھے ادھر ادھر ہلتا دیکھ نہیں رہا، تو اس کے شعور پر اعتراض کروں گا. یہ نہیں کہوں گا تو کافر ہے، میں کہوں گا تو اندھا ہے، تو بہرا ہے. کیونکہ یہ حیات شعور میں آنے والی ہے، اور وہ حیات جو ہے ولاک اللہ تشعرون. تو یہ آیت جو ہے لفظ میں نے صحیح پڑھا ہے، تشعرون ہے یا یشعرون ہے؟ جی، تاکہ پتہ چلے کہ ہمیں شعور نہیں، ان کو پورا شعور ہے. یہ نہیں فرمایا کہ ان کو اپنی حیات کا شعور نہیں ہے، ولیکن لا یشعرون نہیں فرمایا، کہ حیات تو انہیں دے دی گئی ہے لیکن انہیں اپنی حیات کا کوئی شعور ہے. یہ فرمایا ہے کہ ان کو حیات ملی ہے، اسی جسم کو حیات ملی ہے جس جسم پر پہلے قتل وارد ہوا تھا، لیکن تمہیں اب ان کی حیات کا شعور نہیں، کیونکہ پہلی حیات کھلی تھی جو تمہارے شعور سے محسوس ہوتی تھی. اب یہ ہاتھ جو ہے اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، شعور کے ساتھ نہیں. جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا وہ کبھی اس حیات کو تسلیم نہیں کر سکتا. یا ایک دھوکہ اور کا ہوتا ہے جس سے سادہ لوگ بیچارے پھنس جاتے ہیں. وہ کیا دھوکہ ہوتا ہے؟ وہ یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ حضرت پاک صاحب جب کھلی حیات کے ساتھ دنیا میں تھے، سارے صحابہ حضرت کی زیارت سے مشرف ہوتے، آپ سے بات چیت ہوتی، آپ امام ہیں، یہ مقدی بنے ہیں. اس وقت اگر صحابہ کرام میں کوئی تھوڑا سا بھی اختلاف ہوتا تو اپنا اختلاف حضرت پاک کے سامنے عرض کر دیتے، حضرت اس میں فیصلہ بھی فرما دیتے. لیکن حضرت پاک کے وصال کے بعد صحابہ میں شدید لڑائیاں ہوئی ہیں، تو ایک فریق بھی روضہ پاک پر حاضر ہو کر اس نے یہ نہیں کہا کہ حضرت آپ کی فیصلہ فرما دے، حق پر سیدہ عائشہ ہے یا حضرت علی ہے، حضرت علی ہے یا سیدنا معاویہ ہے، اس بارے میں کوئی آگے نہیں گیا روضہ پاک پر. اس سے کہتے ہیں کہ وہ گویا سمجھتے تھے سارے صحابہ کہ معاذ اللہ حضرت پاک حیات نہیں ہے، हम वहां जाकर कुछ अर्ज करेंगे तो हजरत ना सुनेंगे ना कोई जवाब देंगे, वरना इतने अहम काम के लिए सहाबा कराम जरूर हजरत पाक के रोजा पाक पर हाजिर होकर कुछ अर्ज करते। तो बात यह नहीं है, बात यह है कि सहाबा कराम कुरान पाक की शायद पर पक्का ईमान रखते थे कि हम जो अर्ज करेंगे हजरत सुनेंगे, लेकिन जो हजरत जवाब इरशाद फरमाएंगे वो हमारे शोर में नहीं आएगा, इसलिए पूछने का कोई फायदा नहीं होगा। इसको बिल्कुल आम फैम मिसाल से समझे, ये सूफी साहब बैठे हैं कि कहीं घड़ी गुम हो गई, अब ये लड़ते फिर रहे कभी उससे कभी उससे कभी उससे, तो मेरी घड़ी नहीं देखी, अभी क्या बात है आप क्यों लड़ते फिर रहे कि जी मेरी घड़ी कर गई कहीं गुम हो गई। मैंने कहा किसी से पूछा भी कि एक से 20 आदमियों से पूछा भी, लड़ भी चुका हूं कि तुम बताते क्यों नहीं, तो आप खुद भी परेशान हुए, 20 और आदमियों को परेशान किया, तो आपने किरामर काते भी इनसे क्यों नहीं पूछ लिया कि मेरी घड़ी कहाँ है। क्या वाकयातन आपके किरामर कातबीर मर चुके हैं, तो सुनते नहीं है ना बात, वो आप पूछेंगे घड़ी कहाँ है तो सुनेंगे बिल्कुल नहीं, जवाब नहीं दे सकते। वो कोई ना कोई जवाब भी जरूर देंगे, लेकिन वो जवाब हमारे शऊर में नहीं आएगा तो घड़ी मिलेगी, इसलिए उनसे पूछने का कोई फायदा नहीं। अब फरिश्तों की हयात का हमें शऊर नहीं, लेकिन क्या फरिश्तों को अपनी हयात का शऊर है या नहीं? जिन्नों की हयात का हमें शऊर नहीं, लेकिन जिन्नों को अपनी हयात का पूरा पूरा शऊर है या नहीं? तो यहां वलाकिन ला तशुरून है, वलाकिन ला यशुरून नहीं। ये जो हमारे शऊर में वो हयात नहीं आ रही, उसकी वजह क्या है कि ये हमारा शऊर फानी है, ये हमारा शऊर, और ये फानी शऊर अल्लाह ने इस फानी हयात के लिए हमें दिया, और वो जो मौत के बाद हयात मिली है वो हमेशा की बाकी हयात है। तो अगर वो कामल तरीन हयात इस फानी शऊर में ना आए तो कसूर हमारे शऊर में है, उस हयात में नहीं। अब देखिए ना, मुल्तान में सेब बिक रहा है हमें नजर आता है, हमारे शऊर में आ रहा है ना, और जन्नत का सेब आज हमारे शऊर में नहीं आ रहा। ये आग जो मुल्तान में जल रही है ये हमारे शऊर में आ रही है, और दोजख की आग हमारे शऊर में नहीं आ रही, तो इसका क्या नतीजा होगा कि जन्नत और दोजख की अजाब और सवाब इतना घटिया है कि हमारे शऊर में आने वाला, या इसलिए नहीं आ रहा कि इतना आला है कि हमारा ये फानी शऊर उन बातों का इदराक नहीं कर सकता। तो इसलिए अल्लाह ताला ने बात कितनी वाज़े फरमा दी कि जिस जिस्म को कत्ल किया गया, जिस जिस्म को मुर्दा कहा जाता था, वही शुहदा का जिस्म फैजुल हयात है। वलाकिन ला तशुरून से भी यही समझ आ रहा है कि सिर्फ रूह का शऊर तो हमें पहले भी कभी नहीं हुआ, या हुआ कभी रूह का हमें कभी शऊर हुआ तो फिर दफी की क्या जरूरत है। ये तो है कि एक जिस्म है जिसकी हयात का पहले हमें शऊर होता था, शहीद होने से पहले उसकी हयात खुली थी, अब उसी अल्लाह ने हयात ऐसी दे दी है कि जो हमारे शऊर में आने वाली नहीं, और सिर्फ रूह जो है उसका तो कभी किसी जमाने में हमें शऊर हुआ ही नहीं ना, इसलिए उसकी नफी करने की जरूरत क्या थी। तो ये हयात नाकिस है, अल्लाह ताला ने इसीलिए फरमाया कि उनको मुर्दा न कहो। दूसरी आयत आले इब्राहिम वला तहसबन्नल्लज़ीन कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़कून, कि जबान से ये बात कहनी कि वो मुर्दा है ये तो कुजा, कभी दिल में वसवसा भी न लाना। वला तहसबन्नल्लज़ीन कुतिलू, यानी ख्याल के दर्जे में, अकीदे के दर्जे में नहीं, ख्याल और गुमान के दर्जे में दिल में ये बात न लाना कि जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो गए हैं वो मुर्दा है। अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़कून, बल्कि वो जिंदा है اِنَّ رَبَّهُمْ يُرْزَقُونَ، اللہ کے ہاں ان کو رزق بھی مل رہا ہے۔ اب جب سعید چتروڑی سے میرا مناظرہ ہوا، اس نے زیادہ بڑا شور مچایا، اِنَّ رَبَّهُمْ کا معنی آپ کو آتا ہے؟ میں نے کہا آپ فرما دیں کہ اِنَّ رَبَّهُمْ کا معنی ہے کہ اللہ کے پاس کہیں اوپر زندگی ہے، اس زمین میں زندگی بالکل نہیں، اِنَّ رَبَّهُمْ کا یہی معنی ہے۔ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ اِنَّ رَبَّهُمْ کا تعلق احیاء کے ساتھ ہے، نہیں یُرْزَقُونَ کے ساتھ ہے، کہ اللہ کے ہاں وہ رزق پا رہے ہیں۔ اور پھر جو تو نے مانا کیا ہے، اگر یہی مانا ہے کہ زمین مراد نہیں آسمان ہی مراد ہے لین، تو پھر اِنَّ دین اِنَّ اللہ اسلام کا مانا بھی یہ کر دے کہ اسلام میرے اور میری جماعت کے تو کبھی قریب آیا ہی نہیں، وہ کہیں اللہ نے اوپر رکھا ہوا سوال کے، اس لیے میں بالکل مسلمان نہیں ہوں۔ تو یہ بھی اعلان کر دے اِنَّ رَبَّهُمْ کا مانا، یہاں بھی یہی ہونا چاہیے نا، اِنَّ اللہ کا مانا جو یہاں آپ کر رہے ہیں۔ اور اگر بعض مفسرین کچھ احتمالات ذکر کر دیتے ہیں کہ احیاء سے بھی تعلق ہو سکتا ہے اس کا، تو وہ پھر بتاتے ہیں کہ پھر اس کا معنی وہی ہے جو ولیکن لا تشعرون کا ہے، کہ احیاء تو ہیں لیکن ان کی حیات تمہارے شعور میں نہیں آئے گی۔ اصل بات یہ ہے کہ یرزقون جو لفظ ہے وہ اللہ، یہ اِنَّهُمْ کا ظرف جو ہے اس سے متعلق ہے، صحیح بات اس بارے میں یہی ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ احتمال بیان کرے بھی تو وہ ہمارے خلاف نہیں، پہلی آیت میں یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ حیات جسم کو ہے جس پر قتل کا فعل وارد ہوا، دوسری میں بھی یہی بات ہے۔ اب اگر ہم کوئی حدیث پڑھتے ہیں تو یہ کہا کرتے ہیں جی قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو، اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں پھر بیچاروں کو حدیث یاد آتی ہے کہ جی مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ شہداء پرندوں کے سب پرندوں میں ہوتی ہے، 135 صفحہ جلد 2 مسلم شریف پر یہ روایت موجود ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جی یہ حدیث بھی دیکھو نا، حضرت پاک نے خود تشریح کر دی ہے، تو پہلی بات تو یہ یاد رکھے کہ ہمارا مدار استدلال لفظ بل اور احیاء ہے، یہ آل عمران اور بقرہ دونوں میں موجود ہے، اور وہاں سرے سے کوئی اجمال ہے ہی نہیں جس کی تفسیر کی ضرورت پڑتی، کہ جو جسم قتل ہوا تھا جس کو لوگ مردہ کہتے تھے اسی کو اللہ نے حیات عطا فرما دی۔ یہ جو روایت ہے یہ آل عمران کی تفسیر بھی آئی ہے، کیونکہ اس میں یرزقون کا لفظ جو ہے یہ ابھی مجمل تھا کہ رزق کس طرح رزق ان کو ملتا ہے، تو یہ حدیث اصل میں یرزقون کی تفسیر ہے کہ وہ صبح و شام جنت کی سیر کرتے ہیں اور جنت کا رزق ان کی روحیں حاصل کرتی ہے، بس اس سے اتنا مقصود ہے۔ ویسے کہا کرتے ہیں جی عقیدے میں خبر واحد کا اعتبار نہیں، اور عجیب بات ہے کہ پورے مناظرے میں اب سعید صاحب نے یہ روایت میرے سامنے پیش نہیں کی بالکل، کیونکہ انہیں پہلے ڈرا دیا تھا اسے، اس نے ایک روایت پڑھی جس کا راوی ابو معاویہ اور عامش تھے، تو میں نے کہا کہ آپ نے اپنی کتاب دمدمہ میں لکھا ہے کہ ابو معاویہ تدلیس کا مریض ہے اور عامش شیعہ ہے، اس لیے ان کی روایتیں قابل قبول نہیں، جو روایت تو نے پڑھی ہے اب اس میں بھی یہ دونوں راوی ہیں۔ میں نے کہا چھوٹی سی تیری کتاب ہے تجھے وہ بھی یاد نہیں کہ میں نے کیا لکھا ہوا ہے، اور پھر میں نے ڈانٹ دیا کہ دیکھنا ہوش سے رہنا، وہ سمجھ پرندوں والی حدیث نہ کہیں پڑھ بیٹھنا غلطی سے، کیونکہ اس کی صدر بھی یہی ابو معاویہ ہے جس کو تو تدلیس کا مریض کہتا ہے، اور یہی عامش ہے جس کو تو شیعہ کہتا ہے، اس لیے تیرا مناظرہ سنیوں کے ساتھ ہے شیعوں کے ساتھ نہیں، وہ شیعہ والی روایت کہیں شیعوں کو سنا دیا تو سنا دینا، ہمیں نہ سنانا۔ اب انہوں نے جو مولوی عبد الخالق وغیرہ اس کے پاس بیٹھے تھے اس کے ساتھ ہی انہوں نے مسلم کھول کر دیکھی، جب دیکھا کہ اس سند میں تو واقعی ابو معاویہ بھی عامش بھی ہے، تو پھر اس نے سارے مناظرے میں یہ روایت بالکل پیش دی کی میرے سامنے۔ ہم اس کو خبر واحد کو مانتے ہیں، یہ خبر واحد کے درجہ میں ہے، लेकिन इसको एक मिसाल से समझे, हम इसका इनकार नहीं करते। देखिए कुरान पाक में सूरह अहज़ाब में एक आयत आती है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियज़हबअन्कुम रिज़्ज़ा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। कुरान पाक का ये पूरा रुकू पढ़ जाए तो इसके सियाक व सबाक में उम्महातुल मोमिनीन का तज़किरा है। कुरान सिर्फ पढ़ने से हर आदमी को पक्का यकीन हो जाता है कि इस आयत में जिस तत्हीर का जिक्र है उससे अजवाज मुताहरात मुराद है, इसलिए उनको मुताहरात कहते हैं कि वो इस आयत करीमा के मिस्ताक है। लेकिन मुस्लिम शरीफ में ये एक हदीस है फजाइल अहले बैत में कि हजरत नबी अकदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने साथ हजरत अली सैयदा फातिमा हजरात हसनैन करीमैन को बिठाकर पांचों के ऊपर एक चादर डाल ली और ये आयत पढ़ते थे, यही आयत जो है आयत तत्हीर। अब देखो यह तीन फिरके बन गए। एक फिरका तो बना राफिजियों का, वो कुरान की आयत का इनकार कर गया कि कुरान में ये मुराद नहीं, क्योंकि हजरत पाक ने फरमाया कि अहले बैत से ये पांच मुराद है, इसलिए उम्महातुल मोमिनीन इससे मुराद है। उन्होंने कुरान के सियाक व सबाक का बिल्कुल इनकार कर दिया। दूसरी तरफ थे राफिजी खारजी, उन्होंने कहा कि नहीं, कुरान से साबित होता है कि इस आयत से का मिस्दाक उम्महातुल मोमिनीन है, ये हदीस जो है ये कुरान के खिलाफ है और खबरें वाह जब कुरान के खिलाफ हो तो इसको माना नहीं जाएगा, इसलिए हम हजरत अली सैयदा फातिमा हजरात हसनैन करीमैन को इस आयत में शामिल नहीं समझते। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात ने कहा हम कुरान भी मानते हैं कुरान के दर्जे में, हदीस मानते हैं हदीस के दर्जे में, इसलिए हम दोनों बातें मानते हैं कि अजवाज मुतहरात इस आयत का कुरानी मिसदाक है। और ये जो है चारों हजरात हजरत साहब के साथ पांचों हजरात, ये इस आयत करीमा का हदीस में चूंकि हजरत ने शामिल फरमा लिया, क्योंकि जब कोई इनाम मिलता शुरू होता है तो जो नहीं भी होता उसमें शामिल उसको भी कहते जी ये भी हमारा है इसको भी दे दो कुछ। इसलिए जब हजरत उम्मे सलमा ने अर्ज किया कि मैं भी चादर में आ जाऊं, पर मैं अंत अला खान तू तो इससे बेहतर तू पहले शामिल है इसमें। तो अजवाज मुतहरात तो बगैर दुआ करने के आयत में शामिल है ना, और इनको दुआ करके अल्लाह के पैगंबर इस आयत के इनाम में शामिल कर रहे हैं। तो हम अहले सुन्नत वल जमात कुरान को भी मानते हैं और अजवाज मुतहरात को इस आयत तत्हीर का मिस्दाक समझते हैं और कुरानी मिस्दाक समझते हैं। और हदीस भी अगरचे खबरे बाद के दर्जा में है लेकिन उसको मानते हैं कि हदीस के दर्जा में अल्लाह के पैगंबर ने जो दुआ मांगी तो अल्लाह ने दुआ कबूल फरमा ली, इसलिए ये भी आयत तत्हीर का दूसरे नंबर पर मिस्दाक है। तो हमने आयत भी मानी और हदीस भी मानी। इसी तरह हम यहां कहते हैं कि आयत से साबित हुआ, बल का लफ्ज मौजूद है, कि जिस जिस्म को कत्ल किया गया शहीद किया गया उसको मौत आ गई, क्योंकि शहीद मरने से पहले तो कोई कहता नहीं उसको, वो मौत आएगी तो शहीद कहा जाएगा ना, मौत के वादे पूरे हो गए। लेकिन उसके बाद उसी जिस्म को जिसको मुर्दा कहा जा रहा, जिसको शहीद कहा जाता है, कभी आज तक किसी ने रूह को शहीद नहीं कहा था, ना रूह शहीद होती है। तो जिसको दुनिया शहीद कहती है, जिसको जिस जिस्म को मुर्दा कहती है, वो यही जिस्म है कि जिस शहीद को गुसल दिया जा रहा है तो रूह को गुसल दे रहे होते, जिस शहीद को दफन किया जा रहा है, जिस शहीद को चारपाई पर लटाया हुआ है, तो ये सारा शहीद का लफज और मैयत का लफज ये सारा इसी जिस्म के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसलिए कुरान पाक से जिस्म के साथ रूह का ताल्लुक साबित हो रहा है और हदीस में इस रूहानी सैर का भी तज़कर है जो रिज़क के लिए वो सैर करते हैं। अब वो जन्नत में जब चले जाए तो जैसे मैंने पिछले सबक में अर्ज किया था कि आपकी रूह ख्वाब में अमरीका फिर रही हो तो यहां ताल्लुक होता है या नहीं होता, تو اگر یہ مان لیا جائے قرآن کے کہنے سے قرآن کے مطابق تعلق یہاں بھی ہے جسم کے ساتھ اور حدیث کے مطابق صبح شام روحانی سحر بھی ہو جاتی ہے، تو ہم نے قرآن کو بھی ماننا اور احادیث کو بھی مان لیا، کیونکہ ہم خارجیوں یا رافضیوں کی طرح قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ پیدا نہیں کرتے، اللہ اور اللہ کے رسول میں معاذ اللہ کشتی کے قائل نہیں ہے کہ ان کی کشتی کرا کے دیکھے کون جیتتا ہے، جو جیت جائے گا اس کی بات مان لیں گے، جیسے تورات میں لکھا ہے نا کہ حضرت موسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ اور یعقوب علیہ السلام کی ساری رات کشتی ہوتی رہی، ساری رات نہ یعقوب علیہ السلام گرتے تھے نہ اللہ تعالیٰ گرتے تھے، آخر جب پو پھٹنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے یعقوب سے کہا جب مجھے چھوڑ دے میں چلا ہی جاؤں، لوگ دیکھ کر کیا کہیں گے کہ یہ خدا کا حال ہے، لیکن یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں نہیں چھوڑتا جب تک مجھے نبوت نہ دو گے، پہلے نبوت دے، نبوت بھی بڑے زور سے لیتے ہیں نا یہ لوگ، تو پھر اللہ تعالیٰ سے اور کچھ نہ کہتے معاذ اللہ ہوا، تو یعقوب علیہ السلام کا عضو مخصوص پڑھ کر کھینچ دیا جس سے آپ لگ رہے ہوگا کچھ، یعنی اپسیٹ ہو گیا نا جی سر، تو پھر اللہ تعالیٰ چلے گئے آسمان، تو ہم ایسی باتوں کے قائل نہیں، یہ تورات جو محرف ہو اس میں ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول میں یا مجتہد اور نبی میں کشتی کے قائل نہیں ہے، نہ رسول خدا سے لڑتا ہے نہ مجتہد نبی سے لڑتا ہے، رسول بھی اللہ کی باتوں کا ترجمان ہوتا ہے اور مجتہد بھی رسول کی باتوں کا ترجمان ہوتا ہے، اس کے اجمالات کی وضاحت کرتا ہے، اب یہ مانا جو ہے ہم نے قرآن بھی مانا اور حدیث بھی مان لی، یہ کہتے ہیں کہ وہ پرندے جس میں مثالی ہیں، پرندے جس میں، ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہے سب سے پیاری شکل انسان کی بنائی ہے، خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے باعزت شکل جو ہے وہ انسان کو دی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، تو کیا پرندوں کی جو شکل ہے یہ انسان کی شکل سے زیادہ بہتر ہے، پرندوں کی جو شکل ہے یہ زیادہ باعث عزت ہے، وہ پرندے جو ہیں وہ تو شکل ہے سواری کی جس میں روح سوار ہو کر وہاں تک پہنچتی ہے، جیسے آپ یہاں سے حج پر جاتے ہیں تو وہ جی کہتے ہیں جی مچھلی کی شکل کا جہاز تھا، یوں مچھلی کی طرح بنا ہوا جس میں بیٹھ کر حاجی صاحبان حج کے لیے گئے ہیں، تو کوئی بے وقوف یہ نہیں کہتا کہ وہ جو مچھلی کی شکل کا جہاز ہے وہ حاجی صاحب کا جس میں مثالی ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہتا، وہ جس میں مثالی نہیں وہ تو سواری ہے ان کی بس، اور روح وہاں جاتی ہے، اب اگر کوئی مماتی گدے پر سوار جا رہا ہو تو گدا اس کی سواری ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ گدا جو ہے وہ اس مبادی کا جس میں مثالی ہے، تو اپنے لیے وہ ایسی حماقت ماننے کے لیے تیار نہیں، عجیب بات ہے کہ شہداء کے لیے اس قسم کی حماقتیں وہ ماننے کے لیے بڑی جلدی تیار ہو جاتے ہیں، پھر وکیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفل ربی وجعلنی من المکرمین، اب دیکھیے یہ کس کو خطاب ہو رہا ہے، وہی مرد وجا رجل من اقصی المدینہ یسعا جو بھاگا آ رہا ہے اسی کو شہید کیا گیا ہے، اور شہید اسی جسم کو کہتے ہیں، تو چونکہ قبر بھی شہید کی قبر بھی جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ بھائی تو جنت میں چلا جا، اور وہ اس قبر میں زندہ ہے، یا لیت قومی یا لبور بما غفل ربی وجعلنی من المکرمین، اور اس قبر میں باتیں کر رہا ہے، تو بات کرنا دلیل حیات ہے یا دلیل موت ہے، تو جب یہ کلام ثابت ہو گیا تو صفت حیات بھی ثابت ہو گئی، تو قرآن پاک نے شہداء کی حیات بعبارت النص ذکر فرمائی، اور یہ حیات جو ہے عوام کی حیات سے اقوا ہوتی ہے، ان کی اشعار مطہرہ بھی عموماً محفوظ رہتے ہیں، تو یہ بات اتنی سمجھ آ گئی ہے نا شہداء کی حیات کے بارے میں، اب یہ جو حیات ہے افضل ہے، شعیب علیہ السلام مسکرایا، فرمایا کہ بیوقوف بے عقل پرندے، یہ بھی کوئی برادری کی بات ہے؟ فرمایا جو منہ کہتا تھا افضل ہے اس کے پاس تو دلائل ہوں گے، لیکن جو دوسرا مناظر تھا منہ کے مقابلے دوبر کو افضل کہتا تھا، اس کے پہلے بھی کچھ تھا کہ حضرت دلائل بڑے زبردست تھے دونوں طرف، دونوں طرف زبردست تھے کہ ہاں سناؤ خلاصہ ذرا، کہ پہلے وہ کھڑا ہوا جو کہتا تھا منہ افضل ہے، اس نے کہا کہ اللہ نے منہ کو اوپر رکھا ہے دوبر کو نیچے رکھا، یہی اس کے افضل ہونے کی دلیل ہے، اور پھر اسے کہا کہ تجھے تو شرم نہیں آتی، لیکن وہ بیچاری ہر وقت شرم سے منہ چھپائے پھر رہی ہے اور منہ سب کے سامنے کھلا ہے، اور تو اس کی طرف سے برادر بن کے آ رہا ہے، کم از کم اسے شرم آتی تھی، تو اس کا وکیل تھا، تو بھی شرم کرتا نہ آتا یا؟ شریف علیہ السلام نے فرمایا بھی باقی اچھا، کہ دوسرا کھڑا ہوا اس نے کہا کہ میں پہلے ہی کہتا تھا کہ قیامت قریب ہے، اب انصاف دنیا میں رہ نہیں گیا، اوپر ہونا تکبر کی نشانی ہے اور نیچے ہونا تواضع کی نشانی ہے، اللہ کو تکبر پسند نہیں تواضع پسند ہے، شیطان تکبر کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا ہے۔ سلیم علیہ السلام مسکرایا کہ بھائی ہاں باقی مناظر دونوں ٹائٹ ہے، پھر پہلا مناظر کھڑا ہوا کہ تجھے تو نہ شرم ہے نہ حیا، یہ منہ جو ہے اس سے اللہ کی کتاب کی تلاوت ہوتی ہے، کلمہ پڑھا جاتا ہے، نبیوں پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، تبلیغ ہوتی ہے، ہزاروں نیکیاں یہ منہ کرتا ہے، اور وہاں سے سوائے گندگی کی اور کوئی چیز نکلتی نہیں، اور تمہیں شرم آئی نہیں رہی کہ کس کو کس سے افضل کہہ رہا ہے، سوائے گندگی کے وہاں سے اور کوئی چیز نکلتی کبھی دیکھی کسی نے؟ وہ پھر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ میں پہلے رو رہا ہوں اسی بات کو کہ اب دنیا میں انصاف باقی نہیں رہا، تو آدھی باتیں کرتا ہے پوری باتیں کرنا، یہ میں مانتا ہوں کہ وہاں سے گندگی کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا، میں مانتا ہوں سچی بات ہے، لے کر وہ گندگی ایک لوٹے پانی سے صاف ہو جاتی، یہ منہ جو گندگیاں بکتا ہے، کبھی نبیوں کی توہین کرتا ہے، کبھی صحابہ کو بھونکتا ہے، کبھی اہل بیت کو بھونکتا ہے، اس سے جو گندگیاں نکلتی ہیں وہ ساری دنیا کے سمندر بھی پاک نہیں کر سکتے، قیامت تک کا عذاب قبر بھی پاک نہیں کر سکے گا، اور اگر وہ تو درجہ کفر تک گندگی پہنچ گیا ہے تو اس کو دوزخ کی آگ بھی عبد الرباد تک پاک نہیں کر سکتے۔ تو ایک پہلو بیان کرتا دوسرا پہلو چھوڑ جاتا ہے۔ سلیم علیہ السلام نے فرمایا بھی برادر تو دونوں زبردست ہیں اور دلائل دونوں کے مضبوط ہیں، آ کر تو نے فیصلہ کیا کیا؟ جی میں نے فیصلہ کیا کہ حیاتی کا منہ افضل ہوتا ہے، مماتی کی دوبر افضل ہوتی ہے، مقلد کا منہ افضل ہوتا ہے، غیر مقلد کی دوبر افضل ہوتی ہے، سنی کا منہ افضل ہوتا ہے، رافضی کی دوبر افضل ہوتی ہے، کیا مطلب خلاصہ کہ گستاخ کی دوبر افضل ہے اور جو سنی ہے گستاخی کسی کی شان میں نہیں کرتا، اس کا منہ افضل ہے، کیونکہ جو صحابہ کو بھونکتا ہے اس کے منہ سے گندگی نکل رہی ہے، وہ یقین اس گندگی سے نہایت ہی زیادہ گندی ہے، اس کو تو ایک لوٹا پاک کرنے کا یہ کیسے پاک ہوگی؟ غیر مقلد جب بھونکتا ہے آئمہ دین کو تو یہ جو گندگی اس کے منہ سے نکل رہی ہے یہ اس گندگی سے زیادہ بری ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ غیر مقلد کیا ہوتے ہیں؟ فرمایا بھائی دو ہی باتیں ہیں، کہ ان کا پہلا قدم سلف سے بدگمانی اور دوسرا سلف پر بد زبانی، بدام بدگمانی اور اس کے بعد بد زبانی، کہ جی بڑا علمی دعویٰ کرتے ہیں۔ فرمایا دعویٰ ان کا کیا ہوتا ہے؟ سرکا ابن حجر سے، سرکا ابن حجر سے اور زبان ابن حزم والی استعمال کرتے ہیں۔ اچھا جی پھر ان کا درجہ کیا ہے؟ اس نے فرمایا کہ ایک آدمی بنسری بجا رہا تھا، بنسری جانتے ہیں، بنسری کہتے ہیں آپ، بنسری بجا رہا تھا، تو بنسری بجاتے بجاتے نیچے سے ہوا آواز سے خارج ہوگی دوبر سے، तो जल्दी से बू से हटा के वहां रख ली कि अच्छा पहले तू ही बजा ले, तू जो खाम का दरमियान में टूटा कर रही है पहले तू बजा ले। पर वह मुझे की मिसाल होती है मुंह की और गैर दुबर की, इनकी टूटू ऐसी है जैसे बल्ती के मुकाबले में वो दुबर टूटा करती है। कहते यही इनका हाल होता है गैर मुकल्दों का बिजार। तो अब पता चला, खुलासा क्या निकला कि जो सुन्नी है उसका मुंह अफजल है, और जो भी गुस्ताख है, जो भी अहले सुन्नत वल जमात के मसलक में जहां और हजारों खूबियां हैं, सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये गुस्ताखी से पाक, कीड़े से पाक। आपने मिश्कात और तिर्मिज़ी में हदीस पढ़ी, पूछा गया हजरत से कि हजरत आपकी सुन्नत क्या है, फरमाया दिल में कीड़ा न हो, खोट न हो। बाकी जितने फिरके आपको नजर आएंगे, हर फिरके की बुनियाद किसी कीड़े पर है। किसी को नबी पाक के सहाबा से कीड़ा है, किसी को नबी पाक के अहले बैत से कीड़ा है, किसी को आइबे मुजतहदीन से कीड़ा है, किसी को मुहद्दिसीन से कीड़ा है, किसी को सूफिया कराम से कीड़ा है, किसी को उलमा से कीड़ा है। हर फिरके की बुनियाद कीड़े पर है। सिर्फ एक जमात है अहले सुन्नत वल जमात जो कीड़े से पाक। जिन लोगों ने भी दीन की खिदमत में चलिया, इनके किसी के खिलाफ इनका कीड़ा नहीं। इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा जमात यही फैली, और आखिरत में अल्हम्दुलिल्लाह अगर आज हजरत तौसवी दामत बरकात हूं रावसियों से गालियां सुन सुन कर हजरत उमर के फजाइल बयान करते रहे, तो यकीन कियामत को हजरत उमर नहीं बोलेंगे, आवाजें देंगे तौसवी आज आज मेरी सिफारिश सुनी जा रही है। आज अगर मौलाना काजी बद्र हुसैन साहब दामत बरकात उमर आलिया गालियां फारजियों से सुन सुन कर भी अहले बैत के फजाइल बयान कर रहे हैं, तो कियामत को सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला हजरत अली करम भूलेंगे नहीं काजी बद्र हुसैन को, आवाजें देंगे कि आओ तुमने गालियां सुनकर भी हमारी रिवायत की, इसलिए आज हमारी सुनी जा रही है, आओ हम सिफारिश करते हैं। तो ये सब सिफारिश करेंगे। अलामा शरानी अपना कश्फ लिखता है मिजान कुबरा में कि मैंने हालत कश्फ में देखा कि पुल सरात जो है उसके चार, जैसे ये बाज पुल होते हैं दरमियान में थोड़ा सा ठहरने की जगह होती है, उसमें चार ठहरने की जगह, और चारों जगह पर चारे इमाम खड़े हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम उमर रहमतुल्लाह अलैह, और अपने मुकर्रिन को गुजार रहे हैं। और मैदान क़यामत में देखा कि हरफियों का हिसाब हो रहा है, इमाम साहब पास खड़े, तो इनकी सुनी जाएगी ना क़यामत के दिन। तो इसलिए इनकी शिफात क़यामत के दिन सुनी जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अब शहीद की जो है हयात, ये कुरान पाक से इबारा तो दस साबित हो गई। इतनी बात समझ आ गई। अब शहीद का मर्तबा कितना है? तीसरा मर्तबा है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वमन युत इल्लाह व रसूला फौलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबियीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। कि पहला मर्तबा नबियों का है, दूसरा सिद्दीकीन का है, तीसरा शुहदा का है, चौथा सालहीन का है। तो जब शहीद की हयात व इबारतुन दस साबित हो गई, तो सिद्दीक की हयात व दलालतुन दस साबित हो गई, और नबी की हयात फिर उससे भी ज्यादा आला दलाल के साथ साबित हो गई। और जिस तरह इबारा तो दस कति है, इसी तरह दलालत और दस भी कति होती है, क्योंकि दलालत और दस का मदार इल्लत पर नहीं होता, लुगत पर होता है। इसकी मिसाल क्या है? अब ये कहते हैं जी दबी का लफज दिखाओ, ये तो शहीद का है, दबी का लफज दिखाओ। भाई लफज दिखाने की जरूरत नहीं, अहादीस में दबी का लफज भी है, लेकिन कुरान पाक से बदलाला तो दस अम्बिया अलैहिस्सलाम की हयात साबित होती है। एक बवाती मौलवी था, मुझसे बात कर रहा था, कहता है नबी का लफ्ज दिखाओ, नबी का। मैंने कहा शहीद का तो दिखा दिया है, और शहीद को यह रुतबा क्यों मिला है? सिर्फ नबी की ताबेदारी की बरकत से। अगर वो नबी पर ईमान न रखता, नबी का ताबेदार हो, तो उसको लोग शहीद कहते। شہادت تو اس کو ملی حضرت پاک کی تابعداری کی برکت سے. اس لیے سارے شہداء کی حیات کو اکٹھا کیا جائے تو نبی کی حیات ان سب سے اعلیٰ اولا اور ارفع ہے. کہتا نہیں لفظ ہونا چاہیے, میرے کو کوئی ضرورت نہیں, میرے کا تیرا بیٹا پڑھتا ہے, اس نے قرآن میں پڑھا لا تقل لہما افن کہ ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کرنا. اب وہ آئے مدرسے سے اور تیرے منہ پر جوتے مارنے شروع کر دے تو تو کون سی آیت پڑھ کے روکے گا اسے کہ یہی لا تقل لہما افن. وہ کہتا میں اف تو کہہ نہیں رہا, میں جوتے مار رہا ہوں. ابن حزم ظاہری ہے نا, اس نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اف کہنا والدین کے سامنے حرام ہے لیکن والدین کے منہ میں پیشاب کرنا حرام نہیں ہے, کیونکہ اللہ کو اف کا لفظ بھی آتا تھا پیشاب کا بھی آتا تھا, تو یہاں پیشاب کا لفظ استعمال نہیں کیا اللہ نے, لیکن وہ تو ظاہری ہے نا. وہ کہتا ہے اس حدیث پر لکھتا ہے محلہ میں کہ کوئی کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرے پھر اس میں غسل نہیں کرے. فرمایا کہ اس سے پتا چلا کہ اگر پانی میں پیشاب پڑ جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے, لیکن پخانہ پڑنے سے ناپاک نہیں ہوتا, کیونکہ پخانے کا لفظ اس میں نہیں آیا. اور پیشاب بھی براہ راست اس میں پڑے, اگر برتن میں کر کے پیشاب پانی میں ڈال دیا تو پانی ناپاک نہیں ہوا, کنارے پر کیا وہ بہ کر چلا گیا پیشاب پانی میں تو پانی ناپاک نہیں ہوا, تو گویا پیشاب ناپاک نہیں وہ دھار ناپاک ہے. کبر پیشاب کی دھار جو ہے وہ ناپاک ہے, پیشاب ناپاک. اور کہتا ہے پھر وہ اسی کے لیے ناپاک ہے, دوسرے اس سے غسل وضو کر سکتے ہیں, پی بھی سکتے ہیں. اسی لیے کتا برتن میں منہ ڈال دے تو فرمایا کہ اس کو سات مرتبہ دھو. وہ اس حدیث پر لکھتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ برتن میں جو چیز ہے وہ ناپاک ہوگی. اگر آپ نے ہاتھ میں گھی رکھا ہے ادھر سے کتا چاٹ رہے ساتھ آپ بھی چاٹ رہے تو یہ ناپاک نہیں ہوا, کیونکہ یہ برتن تھوڑا ہے. تو اسی طرح لا تقل لہما افن, کہتا ہے بچی کو اٹھا کر نماز پڑھنا جائز ہے لیکن وضو ٹوٹ جاتا ہے. وہ کہتا ہے چھوٹی بچی کو ہاتھ میں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, کہتا ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے نماز ہو جاتی ہے. کہانا یوباشر بابا سائبر پر لکھتا ہے کہ یہ ماضی استعماری کا سیگا ہے, دوام پر دلالت کرتا ہے. روزہ رکھنے کے بعد بیوی سے اتنی مباشرت کرنا کہ فریق عین کوئی انزال ہو جائے سنت اور باعث ثواب ہے. یہ اس کی ذات پرستی کا عجیب حال ہے. میں نے محلہ سے 500 مسئلے ایسے نکالے تھے لیکن وہ چھپے نہیں تھے, مجھ سے لوگوں کا کسی نے دیا پڑھنے کے لیے دیا نہیں, تو عجیب و غریب مسائل ہے اس میں. اب بات یہ چل رہی ہے کہ اف کہنا حرام ہے والدین کو, جوتا مارنا بھی حرام ہے یا نہیں, کیوں اف کہنے سے والدین کو تھوڑا صدمہ ہوتا ہے, تو جو تھوڑا صدمہ پہنچانا حرام ہے تو بڑا صدمہ پہنچانا بلا اولا حرام ہے. اسی طرح جب شہید کی حیات ثابت ہوگی تو نبی کی حیات بل اولا ثابت ہے. شہید صاحب نے مناظرے میں مجھے کہا وہ آیت پڑھتا تھا برجے کی طرح غلط ترجمہ کرتا تھا, میں نے کہا تو برجے کی طرح کرتا ہے, کسی ایک مفسر کا حوالہ پیش کر کے اس نے آیت کا مطلب یہ لیا جو تو نے بیان کیا. جب میں نے آیت شہداء پڑھی تو وہ جو میری باتیں تھیں وہی دہراتا تھا بےچارا, آج مردم بے قرد بزینہ بندر, وہی کہتا جو آدمی کو کرتے دیکھتا ہے. مجھے بھی کہتا ہے کہ اگر اس سے کسی سنی نے حیات ثابت کیا تو حوالے دے, میں اپنی ناک کٹوا دوں گا. میں ایک حوالہ پڑھتا تھا اور پوچھتا کتنی رہ گئی ہے بھائی, دوسرا حوالہ پڑھتا کتنی رہ گئی ہے. اس کے ساتھ ہی بڑے پریشان ہوئے, ایک دن تو کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ اس کو ہم جانے نہیں دیں گے, دریا میں غرق کریں گے, اس نے ہمیں آج بڑا ذلیل کیا ہے. تو میں نے 22 حوالے پیش کیے اس آیت پر. اب دیکھیے اسی طریقے سے ایک اور مثال دلالت النص کی جو بالکل عام فہم ہے. جنات حضرت پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں عرض کیا کہ حضرت اپنی امتیوں کو منع فرما دے یہ ہڈی اور گوبر سے استنجا نہ کرے, ان میں ہماری خوراک ہے. अब हमें तो हड्डी गोबर पड़ा नजर आता, पता नहीं वो क्या खाते, इस हमें वो खुराक नजर नहीं आती। इससे फुकहा ने बजरात दस मसला ये निकाला कि जानवरों की खुराक से भी इस्तंजा नाजायज है, क्योंकि हमें नजर आ रही है कि यही उन्होंने खाना है। तो जब जानवरों की खुराक से भी इस्तंजा नाजायज है तो इंसान की खुराक से भी नाजायज है या नहीं? अब कोई बाती ये कहे कि हड्डी और गोबर का लफ्ज हदीस भी आया है, ये कहां आया कि पराठे से इस्तंजा न करो? पराठे से इस्तंजा ये कहां आया कि हलवे से इस्तंजा न करो? मैं तो करूंगा हलवे से इस्तंजा, पराठे से इस्तंजा करूंगा, या मुझे हदीस में लफ्ज दिखाओ। तो ये इस किस्म की जिद्दों का नाम इन्होंने कुरान रखा हुआ, कहती हम कुरान मानते हैं, हम कुरान मानते हैं, और बेचारों के पास सवाए इस किस्म की शरारतों के कोई चीज है नहीं। तो शोहदा की हयात जो है ये इबारत तो नस साबित है, और अंबिया अलैहिस्सलाम की हयात बदलाला तो नस साबित है। इसलिए अब अंबिया अलैहिस्सलाम की हयात बदलाला तो नस साबित हो गई, तो ये जो कहा करते हैं कि हयात वाली हदीसें कुरान के खिलाफ है, ये बात गलत हो गई। हयात पर नजील हदीसें तो कुरान के बिल्कुल मुआफिक होगी ना, और आयतों से भी इस्तलाल किया उलमा ने, वसलाम अलैह यौम वुलिद व यौम यबूत व यौम उबअसु हय्या। हजरत यहया अलैहिस्सलाम के बारे में है जो शहीद है। मुफस्सिरीन का इत्तेफाक है इस बात पर, तकरीबन 25 तफसीरों के हवाले नोट किए थे कि यौम से मुराद पूरा जमाना है, एक ये जिंदगी, एक बर्जख वाली और एक आखिरत वाली। तो इसलिए फरमाया वस्सलाम अलैह यौम वुलिदा व यौम यबूत व यौम युबअसु हय्या, कि इस जिंदगी में भी ये जो अल्लाह ने दी है इसमें भी सलामती। तो ये सलामती जिस्म और रूह दोनों की है या सिर्फ रूह की है? और कियामत को जो सलामती होगी दोनों की होगी, कि इस जिंदगी में भी ये जो अल्लाह ने दी है इसमें भी सलामती। तो ये सलामती जिस्म और रूह दोनों की है या सिर्फ रूह की है? और कियामत को जो सलामती होगी दोनों की होगी या एक की होगी? तो जो कब्र में सलामती है वो भी दोनों की। इसलिए अहादीस में आता है, नसाई शरीफ में हदीस है, किताब सलात में बाब सलात का जिक्र है, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतुन सय्याहीन फिल अर्ज युबल्लिगूनी अन उम्मती सलाम, के बेशक फरिश्ते मुकर्रर हैं जो मेरी उम्मत जमीन पर सैर करते हैं और मेरी उम्मत का दुरूद सलाम मुझे पहुंचाते हैं। देखिए सय्याहीन, इन्नल्लाहि मलाइकतुन सय्याहीन फिल अर्ज है, यानी वो सलाम लेते भी जमीन से है, पहुंचाते भी जमीन वाली कब्र में ही। ये नहीं फरमाया कि वो सय्याहीन जो है मेरे अर्ज इला अर्श है, मेरे अर्ज इला इल्लीहीन है, ये नहीं फरमाया। तो यहां भी है ना कि यौम अबूत हो, यानी ये जमाने में भी सलाम पहुंचेगा। तो अहादीस में आता है कि अंबिया अलैहिस्सलाम को अब भी सलाम पहुंचता, और वहां जाकर भी आपके रोजा पाक पर सारी दुनिया सलातो सलाम अर्ज करती है या नहीं करती? दूसरी हदीस अबू दाऊद शरीफ में और इब्ने माजा में है, हजरत ने फरमाया कि जुमा के दिन मुझ पर ज्यादा दुरूद पाक पढ़ा करो, तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। तो जिंदगी में जो पेश होता था खुली जिंदगी में, वो इसी जिस्म पर पेश होता, किसी और जिस्म पर, इसी पर पेश होता था ना। सहाबा ने मसला पूछ लिया जो हम बाद वालों के काम भी आ गया, हजरत जब इंसान मर जाता है तो जिस्म गल सड़ जाता है। वरुआ के सहाबा का यकीन था कि इसी जिस्म पर दुरूद पेश होता है जो जिस्म मरने के बाद गला सड़ा करता है। तो हजरत आखिर मौत तो आपको भी आ रही है, ये वादा तो पूरा हो रहा है, लेकिन आपकी मौत के बाद सात मुसर क्यामत तो नहीं आ रही ना, क्यामत तक आपकी उम्मती दुरूद पढ़ने वाले भी होंगे, उनके दुरूद का क्या बनेगा? تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. دیکھو کس جسم کا ذکر چل رہا ہے جو زمین میں رکھا گیا. اس سے زیادہ اور وضاحت بھی ہو سکتی ہے کہ جسم کا ذکر چل رہا ہے جو غیر نبی کا جسم بٹی کھا جاتی ہے, تو وہ جسم مثالی کو کھایا کرتی ہے نا, خواب خیال والے کو, یہ جسم کو کھایا کرتی. تو فرمایا کہ اسی جسم اور روح پر درود پیش ہوا کرے گا مرنے کے بعد بھی. تو اب دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی ہے, بس سلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم یبعثو حیا. اور احادیث میں یہی ہے کہ قبر پر جو درود پڑتا ہے تو میری روح کو متوجہ کیا جاتا ہے اور میں اس کے درود و سلام کا جواب عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ حضرت پاک کی روح اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں مستغرق ہوتی ہے تو پھر متوجہ کیا جاتا ہے ادھر, تو اس لیے آپ اس سلام کا جواب دیتے ہیں. ان آیات سے بھی علماء نے استدلال کیا ہے حیات انبیاء علیہ السلام پر. وصل من ارسلنا میرے قبر کا بھی روسنا جالنا بدور رحمان عالیہ تو جو بدون, سورہ زخرف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت پاک سے فرمایا کہ پہلے نبیوں سے پوچھ لو کہ بھئی کیا ہم نے کبھی توحید کے خلاف کسی نبی کو پیغام دے کر بھیجا ہے؟ سارے نبی توحید کا پیغام دے کر آئے. تو میں آپ سے کہوں کہ آپ شیخ الحدیث صاحب سے فلاں بات پوچھیں, آپ کو شیخ الحدیث صاحب کا شناختی کارڈ مل گیا تصویر سے, آپ اس سے پوچھنے لگے جا کے فوٹو کاپی سے تصویر سے, تو کیا واقعہ تر یہ پوچھنا ہے؟ جی مفسر یہی لکھتے ہیں کہ معراج کی رات میں حضرت کی ملاقات سارے نبیوں کے ساتھ اور وہاں پھر سب نبیوں سے آپ نے پوچھا اور انہوں نے بتایا کہ ہم سچ توحید کا درس لے کر آئے تھے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, نہیں جتنے بھی نبی اللہ نے بھیجے ہیں وہ سارے اللہ کی توحید ہی سنانے آئے ہیں. تو حضرت نے ان سے پوچھا. اب دیکھیے حضرت سے معراج کی رات جو انبیاء علیہ السلام کی ملاقات ہوئی ہے تو ملاقات اسی جسم سے ہوا کرتی ہے یا فوٹو کاپیوں سے ہوتی ہے؟ آپ ایک دفعہ یو مشرف سے ہاتھ ملا لے تو آپ بڑے فخر سے کہیں گے آج مجھے سے ملاقات ہوئی, کہیں گے نا, اور ٹی وی پر اس کی دو گھنٹے تقریر سن لے, نظر تو آ رہا ہے نا, اس کی فوٹو آ رہی ہے نا, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج ہم نے مشرف سے دو گھنٹے ملاقات کی ہے. کہتے جی وہ جس میں مثالی تھے جو آئے تھے یا کیا کیا تھے؟ پھر جب بھی کسی ملاقات کا ذکر ہوتا ہے جس میں مثالی کا ذکر آتا ہے, یہ اصل جسم کا ذکر ہوتا ہے. پھر حضرت کا جس اثر اصلی تھا یا نہیں, کیا خیال ہے؟ حضرت کا تو اصلی وہ بھی بات کی ہے نا, اب وہاں آپ نے جماعت کرائی ہے نا, تو کیا کوئی مسئلہ قرآن حدیث میں ہے کہ مولوی صاحب تو اصل کھڑے ہیں اور پیچھے ساری فوٹو کاپیاں کھڑی کی جماعت ہو رہی ہے؟ فوٹو کاپیوں سے جماعت ہو جاتی ہے؟ جماعت تو اصل جسم سے ہوتی ہے نا. تو اسی لیے جب انہوں نے نماز پڑھی ہے تو یہ نماز فوٹو کاپیاں پیچھے کھڑی تھی حضرت کے, اس لیے آپ نے جماعت انبیاء علیہ السلام کو کرائی ہے کہ جی پھر قبروں میں کیا تھا بھی, اگر اس وقت حضرت مدینے میں نہیں تھے تو مدینہ سے یہاں آ گیا تو قبر سے اگر اس وقت نبی یہاں پہنچ گیا تو اس میں کون سا استحالہ لازم آ گیا؟ کوئی ایسی بات نہیں. تو اس لیے معراج کی رات جو ہے یہ حضرت انبیاء علیہ السلام کی واضح دلیل ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں یہی ہمارے علماء نے لکھا ہے, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ, سورۃ السجدہ میں ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. تو کون سی کتاب دی تھی جی؟ تورات. وہ موسیٰ جس کو تورات ملی تھی جس میں مثالی تھا نا جی, اصلی تھا, وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ, اور وہ ہدایت کرتے تھے بنی اسرائیل کو. تو جو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کر تورات سناتے تھے, اللہ کے احکام سناتے تھے, وہ خواب کیا میں جس میں سناتے تھے نا, یا اصلی میں سناتے تھے. جس موسیٰ پر تورات نازل ہوئی, جو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں وعظ فرماتے تھے, انہی سے ملاقات کا وعدہ کیا گیا. چنانچہ آپ فرماتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے 268 جلد 2 پر کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے نماز ادا فرما رہے تھے. اور یہ قبر کہاں بتائی ہے حضرت نے کہ بیت المقدس کے کچھ دور سرخ ریت کا ٹیلہ ہے, سرخ ریت کا ٹیلہ وہ قبر ہے موسیٰ علیہ السلام کی. تو یہ ریت کے ٹیلے ایلین شجیر بھی ہوتے ہیں نا, وہ تھال کا علاقہ ہے نا ایلین شجیر, جہاں بہت بڑے ٹیلے ہیں ریت کے, یہ اسی زمین پر ہوتے ہیں. بیت المقدس زمین پر ہی ہے یا کسی آسمان پر ایلین میں بنی ہوئی ہے؟ تو جو بیت المقدس کے پاس قبر ہے, اس قبر میں جو موسیٰ علیہ السلام کا جسد اثر ہے, وہ خواب خیال والا ہے یا جسد حقیقی جسد ہے؟ تو جب اس قبر میں آپ نے نماز پڑھتے دیکھا تو اس سے پتا چلا کہ آپ اسی جسم کو نماز پڑھتے دیکھ رہے ہیں جو قبر میں ہے. اب مرزا کہتا ہے کہ دیکھو نماز پڑھائی اور اوپر گیا تو عیسیٰ علیہ السلام کو پہچانا نہیں. یہ بھی کہتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا پھر جب آسمانوں پر گیا کہتے ہیں پہچانا نہیں, جبریل نے بتایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ یہاں مسجد خیر میں جماعت کرائیں تو جماعت کے بعد کوئی آدمی آپ کو ملے تو ہر آدمی کی پوری پہچان ہو جاتی ہے آپ کو؟ جی آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کب آئے تھے, جی میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی, میں دوسری صف میں کھڑا تھا یا پہلی صف میں کھڑا تھا. تو اس بات سے کہ جی انہوں نے پوچھا ہے تو یہ سمجھ لیں گے نا کہ وہ مسجد میں نماز نہیں پڑھی, انہوں نے جماعت نہیں کرائی. ایک ہے پوری شناخت, اب قبر میں اتنا پتا چلا کوئی بتایا کہ جی علامہ صاحب نماز پڑھ رہے ہو, آپ نے ان کو اٹھتے بیٹھتے دیکھا, دیکھ لیا دور سے تو آپ کو پتا چل گیا کہ علامہ صاحب زندہ ہیں, کھڑے بھی تھے, سر قیام کیا, رکوع کیا, سجدہ کیا, زندگی کا یقین ہو گیا. لیکن ضروری نہیں کہ چہرہ پورا بھی اچھی طرح دیکھ لیا ہو, یہ تو ضروری نہیں ہے نا. اس کے بعد پھر ملاقات ہوئی, جی علامہ صاحب یہی ہے, بتا رہا ہے گوتم صاحب آپ کو بتا رہے. تو اس سے یہ پہلی بات کی نفی نہیں ہوتی. یہ اس قسم کے ڈکوسروں سے اللہ کے نبی کی احادیث کا انکار کرنا اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہنا, عجیب بات. تو اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا, پھر حضرت نے خود ارشاد فرمایا کہ اکیلے موسیٰ علیہ السلام نہیں, الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. میں نے جو پہلی تقریر کی کوکل ہٹے میں, جہاں کا مولوی احمد سعید ہے چندروڑ گڑھ میں کوکل ہٹے میں رہتا ہے, تو کبیر والے مفتی عبد القادر صاحب, مولوی انور صاحب وغیرہ, اور حضرت توسی صاحب کے بھائی احسان صاحب جو فوت ہو گئے, یہ سارے میرے ساتھ گئے تھے. تقریر کی میں نے رات کو, تو ان کا جو صدر ہے وہاں اشاعت التلویس و زلالہ کا, وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ آپ جائیں گے نہیں, کل مناظرہ ہوگا. ٹھیک ہے, انور صاحب جو آج کل بہت ہوئے کبیر والے میں, یہ گاڑی اپنی لے گئے تھے, واپس آ گئے کہ کتابیں نہیں آتے. تو فجر کے بعد چونکہ میں وہیں رہا, میں نے فجر کے بعد مسجد پھر درس لیا, تو یہ پانچ سات آ کے بیٹھ گئے پیچھے, آگے نہیں بیٹھے, آ کے پیچھے پچھلی دیوار کے ساتھ بیٹھ کے درس سنتے رہے. جب درس ختم ہوا تو وہی حق نواز جو تھا, جو ان کا صدر تھا, جس نے مجھے چیلنج دیا تھا مناظرے کا, اس نے کہا کہ جی ہم نے آپ کو چیلنج دیا تھا رات مناظرے کا, लेकिन शहीद ने जब सुना कि कल मुनाजरा करना है तो वो भागकर कहीं गड्ढे के खेतों में छुप गया, हमें मिल नहीं रहा। हम सारी रात नहीं सोए, तलाश करते रहे, वो मिला नहीं हमें। इसलिए अब आपको उसके उस्ताद से मुनाजरा,
वो आपकी नमाज की हवेली में।
अब जितने आदमी बैठे थे सारे अनपढ़, तो दर खावी, देखो बात यह है, आप में से अरबी कौन पढ़ा हुआ है? यदि कोई भी नहीं, फिर कब क्या फैसला आप कर सकेंगे हमारी गुफ्तगू में? फायदा कुछ होगा? तीन किस्म के लोग आप में होंगे। एक जो मेरे साथी वो मुझे जिंदाबाद कहेगा, खा मैं कुछ कहूं। एक जो हिरके साथी भी हिरके जिंदाबाद कहेंगे, खा मैं कुछ कहूं। जो दरमियान वाले बेचारे परेशान होंगे, पता नहीं क्या कह रहे हैं, पता तो कुछ लग नहीं रहा। तो मैंने कहा यह दीर की बात है। बोला मैं देवबंद की उर्दू तफसीरें, हदीस की उर्दू तरबे मौजूद है, तो मेरा ख्याल है कि बहस इस तरीके से हो कि मेरा काम सिर्फ आयत या हदीस निकाल के दे रहा हो और ये हक नमाज उर्दू पढ़ा हुआ ये पढ़ के सुना दे, आप सब उसको अच्छी तरह देख लें। और मौलवी साहब का काम भी इतना ही हो कि ये आयत या हदीस निकाल के देखे, ये हमारा आदमी सबको पढ़ के सुनाएगा दिखाएगा। कुछ जल्दबाजी नहीं है, एक दो आयतें हदीसें भी हो जाए तो मसला तो हल हो जाएगा ना। सब आप अपनी आंखों से देखे तो आपको कम से कम पता चलेगा कि हमें यकीन हो गया कि दलील है किसी के पास। वो कह देंगे ये तो बहुत अच्छा तरीका है। अब मेरे तफसीर मारिफुल कुरान रख ली, तर्जमान सुन्ना रख ली, मेरे ये मारिफुल कुरान सियात शुहदा निकालकर हक नवाज को दे दी। उसने पढ़ी, सारी तशरीह भी पढ़ी कि इससे अंबिया अलैहिस्सलाम की हयात साबित है कब्र में मौत के बाद। अब मेरे कहा कि मनसब आप भी कोई याद निकाले, तो निकाली अल्लाह यतवफ्फल अनफु सईद मौत है वल्लती लम तमुत फी मनाबिहा। अब वो उसने पढ़ी, उसने कहा कि जो मसला हम समझ लिया वो तो इसमें है ही नहीं। देखो ना, उन्होंने तो मसला शुहदा की हयात का लफ्ज यह तो जिक्र ही नहीं। फिर मैंने तर्जमान सुन्ना से ये हदीस निकाल कर पेश की, अलबियाओ अहयाउन फी कुबूर युसल्लून। मैंने कहा भी खुद ही पढ़ो, इराब लगे हुए हैं, तर्जमा भी पढ़ो, तजरी भी पढ़ो इसकी। कुरान की आयत में ये बहस नहीं थी कि सही है या ज़ईफ़, तो सारी सही है। लगता यहाँ ये भी बहस होगी सही है या ज़ईफ़ है, तो आप पढ़े मुहद्दिसीन के अकवाल लिखे, तो कई मुहद्दिसीन के अकवाल थे कि ये सही है, बल्कि ये मुतवातरात में से। जब ये हदीस हमने पढ़ी, हमारे साथी ने सब ने देखी, तो उस हकनवाज ने कहा बोरी अल्लाह वक्त से कभी इसका आप जवाब दे कि ये कायल है दुनियावी जिंदगी की, और इसमें दुनियावी का लफ्ज आया ही नहीं, दुनियावी का लफ्ज आया ही नहीं। फिर का कोई और लफ्ज आया बरज़खी वगैरह, नहीं। फिर का हदीस तो बेफायदा हुई ना, तेरे काम की ना मेरे काम। अल्लाह के पाक पैगंबर ने ऐसी बात फरमाई जो किसी के फायदे की है ही नहीं। तो मेरे का क्या तेरा ये अकीदा है कि हदीस इस तरह निकम्मी बात होती? लिखा मेरी बात सुनो, ये हदीस के अल्फाज है और ये मुतवातर हदीस है, पहली बात। दूसरा कि इसमें हजरत पाक की कब्र का जिक्र है, तो मुसलमान काफर भी मानते हैं कि हजरत पाक की कब्रें मुतहर मदीना मुनव्वरा में है, या किसी को इनकार है तो मुझे बता दे। सब कहते कि जी वही कब्र है, तो इस पर तो मुसलमान काफर भी मानते हैं कि मदीना पाक वाली कब्र में जो जस्तियतर है वो दुनिया वाला है, वही जो शहीदा आमना के पेट से पैदा हुआ, वही जो जिसने जिहाद किया, वही जिसने हिजरत की, वही जिसने जो मेराज पर गया। तो जब इस कब्र में हयात है तो दुनिया वाला जैसा जस्तियतर फैजुल हयात हुआ ना। हम जो दुनियावी कहते हैं उसका मकसद इतना ही होता है, जैसे कहते हैं कि मेराज जिस्मानी, तो मतलब इतना ही होता है कि जिस्म भी मेराज पर गया है। जब कहते हैं दुनियावी हयात, तो इसका मतलब यह है कि दुनिया वाले जस्तियतर फैजुल हयात है। तो
वेरखा, इससे ये पता चल गया तीनों बातें यकीनी है। हदीस भी मुतवातिर आदमी से है, हजरत की कब्र मुबारक भी मदीना मुनव्वरा में है, और उस कब्र मुबारक की जो जस्ते अथर है वो दुनिया वाला है, ख्वाब ख्याल वाला नहीं है। तो बलिया लबक सब खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि अगर अमीर से मुनाजा करना था तो हमें पहले बताते, हम तैयारी करते, आज बड़ी तैयारी तो है नहीं, ये क्या करो चला गया। अब वो हाकिनवाज ने कहा कि आप सारे बैठे हैं, अब तो सर शायद दो चार घंटे लगेंगे, तो अब जाए ना, चाय वगैरह तैयार हो रही है कुछ, तो बैठे, ये क्या कर, निकल गया वो बाहर, दो हार नोटों के लाया वो मेरे गले में डाल दिए, फिर चला गया। सब वहां बैठे रहे, चाय पी, चाय के बाद हमारे साथियों ने जुलूस की शक्ल में मुझे सारे फिराया एक दो गलियों में, तो आके बैठ, वो हक नवाज साथ नहीं था, जुलूस में साथ नहीं था, वो आके बैठ गया एक जगह, मैंने हार वगैरह उतार दिए, तो एक बूढ़ा बेचारा लाठी टेकता जिसका नाम बहर गुलाम मोहम्मद था, वो आया, उसने आकर लोगों से पूछा कि मोहम्मद अमीर उकाड़ भी कौन है, कि ये बैठा है, वो रो रहा था कि आप मुझे मिले उठ के। मैं जो उठा, उसने इतना मुझे पकड़ा, छोड़ ही ना, तकरीबन 20 मिनट हो गए, मैं छोड़ ही ना, रोए। आप उसे मुझे कहा कि ये हाकनवाज मेरा छोटा भाई है, बहर हाकनवाज, मैं इसका बड़ा भाई हूँ, दो ही भाई है दुनिया, ये बुबाती है, मैं हयाती हूँ। तो 15 साल से हमारी बोलचाल बंद थी आपस में, ये मुझे कहता था तू काफिर है, मेरे साथ बोलना गुनाह है, कहता 15 साल में मेरे दो बेटे फौत हुए, जो सारे लोग आए मुझे खरीदने के लिए, ये नहीं आया, कहता वो कौन से मुसलमान थे जो मर गए, कहते 15 साल में मैंने 4 हज किए इस 15 साल के दौरान, और हमारी आदत है, यहाँ रिवाज है, हम जाते हैं तो फिर भी कई देंगे उतारते हैं, लोग आते हैं वापस आते हैं तो फिर भी कई कुछ होता है, यहाँ कई दिन देंगे चलती रहती है, लेकिन ये नब कभी जाते वक्त आज मुझे मिलने आता था, और जब मैं आ जाता था तो मुझे सिर्फ ये पैगाम भेज देता था कि अभी तूने अबू जहल जितनी हाजिरी किए, अबू जहल ने तुझसे ज्यादा हाज किए, कहता इसी दुख में मैं बीमार हूं कि अल्लाह ने मुझे एक भाई दिया था, गौरवियों ने मुझसे छीन लिया है। तो मुझे, मैं तो बीमार रहता हूं, मुझे कोई पता नहीं रहा दिया, कोई जलसा हुआ है, कोई आपने तकरीर की है, आज 15 साल के बाद ये मेरा भाई मेरे घर गया है, और जाते ही मुझसे लिपट गया और रो रो कर यही कह रहा था कि जिन बौलियों ने 15 साल हमें लड़ाया है उनकी तैयारी नहीं थी, आज कहते हमारी तैयारी नहीं है। हमें 15 साल बगैर तैयारी कर लड़ाते रहे, आज कहते हमारी तैयारी नहीं है। तो देखो ये लोग तशद्दुद में इतने ज्यादा है, एक बेचारा मेरे पास यह आदमी है, पिछले साल तो था, ये बिया वाली से आगे वो झील सी आती है ना, गब्बर या सब्बर पगड़ी क्या उसका नाम है, तो झील जहां खत्म होती है वहां कोई जगह है, उससे का कथा, कहता है मैंने एक कारी रख लिया बच्चों को घर पढ़ाने के लिए, मैं लाहौर में मुलाजमत करता हूँ, महीने के बाद जाता हूँ कहीं घर, कहता है मेरी बीवी मुझे काफर कहती है, मेरे बेटे मुझे काफर कहते हैं, मेरी बेटी मुझे काफर कहती है, तू हयात का कह रहे तू काफर, कहते मैंने एक दिन मुर्गी जबा की तो वो मेरी बेटी ने मुझे पका कर दे दी, खुद नहीं खाई कि ये हराम है, काफर का जबिया है, काफिर का जबिया, तो मैं इतना परेशान हूं कहता उस कारी से कि उसने उनको ये सबक पढ़ा दिया है कि ये काफिर है, कोई बोलचाल नहीं कहते, तनख्वाह में दिया तो क्या करूंगे। तो कहते मुझे कोई तरीका बताया, क्या करूं मैं, क्या बता सकता हूं तरीका, यही है कि عدالت میں آپ درخواست دے دے. میں نے مضمون بتایا میں اس طرح بزرگی تو عدالت خود ان کو بلائے گی, پھر ان کو پتا چلے گا کیا بات ہے. تو ان لوگوں میں تشدد کا حال یہاں تک پہنچا ہوا ہے کہ تشدد میں یہ بہت آگے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے حیات انبیاء علیہ السلام جو ہے یہ احادیث سے با عبارت النص ثابت ہے, قرآن پاک سے بدلالت النص ثابت, اور اس پر اجماع بھی ہے. یہ بھی ایک بات یاد رکھے کہ جیسا میرے غالبت پہلے بتایا تھا کہ وقوع موت حضرت کا قرآن سے ثابت نہیں, جیسے ہمارا ثابت نہیں, نہ حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت نے فرمایا میں فوت ہو کر قبر میں دفن ہو چکا ہوں, ایسی کوئی حدیث ہے. وقوع موت صرف اجماع صحابہ سے ثابت ہے. تو اگر ہم بعد والی حیات صرف اجماع سے ہی ثابت کر دیں تو بھی بالکل بات صحیح ہے, لیکن ہم تو قرآن سے بھی ثابت کر رہے ہیں. ان کے پاس وقوع موت کے لیے سرے سے قرآن ہے ہی نہیں, ان کے پاس وقوع موت کے لیے سرے سے حدیث ہے ہی نہیں, اجماع ایسا بس. ہم قرآن سے بھی حیات ثابت کر رہے ہیں, احادیث سے بھی حیات ثابت کر رہے ہیں, اور اجماع سے بھی. اشد النبات میں لکھتے ہیں با چند اختلافات در امت محمدیہ ہم اہل سنت والجماعت بری مسئلہ متفق کہ انبیاء علیہ السلام در قبور احیاد ور اعمال امت حاضر ناظران کے صحیفہ ان کے سامنے پیش ہوتا ہے. مزار حق میں یہی جمعے کے باب میں جہاں یہ حدیث آئی ہے جمعے والی, کہ مجھ پر دلکسر سے پڑھو, انصاف لکھا ہوا ہے کہ تمام اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں حیات ہیں. اب عوام کے سامنے یہ کہتے ہیں جی قرآن قرآن قرآن, اور یہ شور کیوں بچاتے ہیں؟ شور اس لیے بچاتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حیات کے قائل ہیں, ہم حیات کا انکار کرتے ہیں. تو جو سعید جو برادری پھنسا اسی وجہ سے پھنسا بےچارا, بہرے جاتے اپنا عقیدہ لکھ دیا. انہوں نے بڑی سوچ سمجھ کے تاریخ وہ رکھی تھی جس تاریخ پر مجھے چھٹی مل ہی نہ سکے سکول سے. یہ تاریخیں تھی جو ضیاء الحق کا ریفرنڈم تھا اس سے صرف ایک دن پہلے مناظرہ ہوا یہ, اور استادوں کی ٹیچروں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے الیکشن پر, چھٹی ان کی بند ہوتی ہے. میرے پاس کبیر والے کے استاد تین چار چلے گئے کہ مناظرہ طے ہو گیا چلنا ہے. میرے کبھی بڑا مشکل کام ہے, ابھی کوئی آرڈر آنے والا ہوگا تو چھٹی بند ہے, وہی بات ہی آرڈر ان کے بیٹھے آ گیا. لیکن غیبی بند یہ ہوئی اس پر میرا نام غلط لکھا ہوا تھا, محمد رفیق ہیڈ ماسٹر مہمان قانونی اسکول اوکھاڑا. میرے خیال میں باقی ٹیچروں کی تعبیر کرا دیتا ہوں دستخط, لیکن میرا تو نام بھی غلط ہے. یہ جی ہیڈ ماسٹر کوئی اور بھی ہے, میرے خیال اور ہو یا نہ ہو تو چونکہ اس کام پر ہمیں بعد میں پیسے ملنے ہیں تو وہاں جھگڑا ہو جائے گا, تیرا نام رفیق نہیں ہے تیرا نام امید ہے, تو ٹھیک کرانے میں کیا حرج ہے, جاؤ ٹھیک کرا لو. اسے میں نے ٹھیک کرانے بھیج دیا, اور میں نے جلد سے درخواست لکھی کہ میں بہت اہم کام جا رہا ہوں ڈی سی کے نام, میں انشاءاللہ پہنچ چکا. اس دن 4 بجے رات کو شام کو میٹنگ تھی اسی سلسلے میں ڈی سی کے پاس, سارے ٹیچر گئے. ڈی سی نے پوچھا کہ موری صاحب کہاں ہے, وہ میرا سیکنڈ ہینڈ ماسٹر تھا, آپ سے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ درخواست ہے ان کی, وہ کوئی ضروری کام چلے گئے. تو ڈی سی نے کہا کہ ویسے وعدے کے تو پکے ہیں, پہنچنے کی کوشش کریں گے, لیکن لمبا سفر ہے, ہو سکتا ہے بس وغیرہ خراب ہو جائے, اس لیے ایک آدمی ریزرو رکھو ان کی جگہ پر, اگر وہ نہ پہنچ سکے تو وہ کام کرے, کام نہ رکے. آ گیا تو ٹھیک ہے وہی کریں گے کام, اب نہ آئے تو ایک آدمی ریزرو رکھو. جب ہم یہاں پہنچے میں نے لکھ کے بھیجا حیات کا عقیدہ, تو اس نے آگے سے صرف اتنا لکھا کہ میں آپ کے عقیدے کا انکار کرتا ہوں, میرا اپنا کوئی دعویٰ نہیں ہے. میں نے کہا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دلیل بدھی کے ذمہ ہے، تو کوئی آیت حدیث نہیں پڑھ سکے گا، کیونکہ میں تو اپنے دعوے پر پڑھوں گا نا آیت حدیث، تو کوئی آیت یا حدیث نہیں پڑھ سکے گا. اس پر ان لوگوں کو بغالتا یہ ہے کہ دعویٰ صرف اس بات کا ہوتا ہے، نفی کا نہیں ہوتا. چنانچہ اس نے دو صفحے کا ایک خط لکھا کبیر والے والوں کو، وہاں کا پڑا ہوا یہ صحیح کہ بدھ ہی تم ہو ہم نہیں ہے. کبیر والوں نے میرے پاس بھیج دیا، میں نے پھر خط لکھ جواب لکھا، میں نے کہا کم سے کم آپ نور انوار ایک دفعہ پھر داخل ہو کے پڑھ لیں. کبیر والے نے نور انوار میں لکھا ہے کہ نفی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک نفی وہ ہے جو دلیل پر مبنی نہ ہو، جیسے کہتے ہیں جی ہم نہیں مانتے کہ اشہد ان علی ولی اللہ پڑھنا چاہیے کیونکہ کوئی دلیل نہیں، تیجا چالیسواں سادہ کرنا چاہیے کیونکہ کوئی دلیل نہیں. ایک نفی وہ ہوتی ہے دلیل پر مبنی ہو، اور پھر قرآن میں لکھا ہے لا شریک لہ، خدا کا کوئی شریک نہیں. قرآن میں لکھا ہے لم یلد ولم یولد، قرآن میں لکھا ہے کہ خدا کی کوئی بیوی نہیں، خدا کا کوئی بیٹا نہیں. اب یہ بھی سب نفی ہے نا، لیکن جب ہم قرآن کا نام لے کر کہیں گے کہ قرآن میں ذکر ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں، تو اب دوسرے کو حق ہے نا پوچھے پڑھو جی قرآن کی آیت. اب مجھے قرآن کی آیت پڑھنی چاہیے، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جانا چاہیے جی نہیں میں نافی ہوں مجھ سے دلیل نہ مانگو، جی میں نافی ہوں مجھ سے دلیل نہ مانگو، تو وہ کہیں گے نا پھر قرآن پر جھوٹ کیوں بول رہا تھا. تو دیکھو نفی کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو دلیل پر مبنی ہو، ایک وہ جو دلیل بے دلیل ہو. تو اگر تو یہ لکھ دے ہمیں کہ یہ جو عقیدہ حیات النبی کا انکار کرتے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے تیجے چالیسویں کا انکار، تو ٹھیک ہے پھر ہم بدھی ہیں، ہم جانے اور یہ جانے. لیکن جب یہ کہتے ہیں کہ ستر آیتیں ہمارے پاس ہیں، ستر آیتیں اور 1700 حدیثیں ہمارے پاس ہیں، تو پھر ان کو آیت حدیث پیش کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ لیکن آج تک یہ طے نہیں کر سکے بیچارے کہ جو حیات کے کہہ رہے ان کو کیا کہا جائے. میں نے جو اپنا عقیدہ لکھا تھا جنہ والے مناظرے کے لیے، اس میں دریا کا والے مناظرے کے لیے، اس میں میں نے 25 کتابوں سے اپنا عقیدہ لکھا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ دنیا کے جس ملک میں لے جاؤ وہ کہے گی یہ کتابیں سنیوں کی اور ہمارا عقیدہ یہی ہے. آپ بھی کسی کتاب سے عقیدہ لکھیں، کیونکہ رحمت اللہ شاہ صاحب کی پیدائش سے پہلے کسی چور ڈاکو کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا کہ روح کا تعلق جسدی اثر کے ساتھ نہیں ہے. یہ ہمارا چیلنج ہے ان کو کہ نبی تو کجا، صحابی تو کجا، تابی کجا، تبع تابی کجا، محدث کجا، فقیہ کجا، کوئی چور زانی ڈاکو ایسا ہو جس کا عقیدہ یہ ہو کہ جسم پاک کے ساتھ روح اقدس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک حوالہ یہ قیامت تک پیش نہیں کر سکے. اس کا میں نے شجاع آباد میں مولوی عنایت اللہ شاہ صاحب سے یہی کہا، مجھے نہیں پتا تھا یہ جلسہ ان کا ہے، مجھے تاریخ نہیں، میں چلا گیا. جب میں پہنچا تو مجھے اذانے تو یہاں ملتان بھی ہو رہی تھی مغرب کی، پہلے میں سوچا واپس چلا جاؤں، صبح سکول جانا ہے چھٹی لی دے، پھر میں دیکھا چلو پہلے تین کر کے آ جائے گا. جب میں وہاں گیا تو دیکھا کہ آپ کھانا کھا کے دو تین گھنٹے آرام کریں، آپ کی جگہ آخر میں ہے. نام کس کی ہے؟ یہ فلاں کی فلاں کی، اور شاہ صاحب کا نام بھی نہیں رہتا نا شاہ صاحب کا. میں نے کہا یہ تو آپ نے جلسہ اپنا خراب کر لیا، کیونکہ شاہ صاحب جو تقریر کریں گے ان کو تو وہی مسئلہ آتا ہے، اس کے بعد غیر مقل مجھے وہی چٹے دیں گے پھر اپنی جان چھڑانے کے لیے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ شاہ صاحب سے عرض کر دیں کہ وہ فجر کی نماز کے بعد کھلا درس دے لیں، اس وقت اتنا حصہ بلا لے کہ آخر میں دعا کرا دیں، بزرگ آدمی ہے. شاہ صاحب نے فرمایا کہ نہیں، میں تقریر کروں گا اسی وقت کروں گا اور اسی مسئلے پر کروں گا. تقریر شروع ہوئی، کہ سارے نبی اسی عقیدے پر تھے جو میرا ہے کہ نبی قبر میں حیات نہیں. سارے صحابہ، سارے تابعین، سارے تبع تابعین، سارے فقہا، سارے محدثین. تو ایسے موقع پر تماشا دیکھنے والے زیادہ ہوتے. میں تو ادھر لیٹا ہوا تھا، آٹھ سات نوجوان آ گئے کہ سن رہے ہیں، میں سن رہا ہوں. میں نے لیٹے لیٹے کہا کہ عنایت اللہ شاہ سے پہلے کوئی آدمی سے عقیدے کا نہیں تھا، یہ پہلا آدمی ہے جس کا یہ عقیدہ ہے. انہوں نے کیا کیا، یہ بات لکھ کر نیچے میرا نام لکھ کے بھیج دیا چکوں کا. مجھے پتا جب لگا کہ شاہ صاحب نے رکا پڑا اور میرا نام پڑا. امیر نے رکا لکھا ہے کہ عنایت اللہ شاہ سے پہلے اس عقیدے کا کوئی آدمی نہیں تھا. پھر نبی بھول گئے، صحابی بھول گئے، کہا کہ ہاں میں ایک نام پیش کر سکتا ہوں جو مجھ سے پہلے میرے عقیدے پر تھا، وہ ہے ابن عبد الہادی حنبلی، جس نے اسرار المنکر لکھی ہے. اب چونکہ اس نے میرا نام لے دیا تھا، پھر میں نے خود چٹ لکھی. میں نے کہا آپ نبی بھول گئے، آپ کو صحابہ بھول گئے، ایک نام آپ نے پیش کیا، ایک، ابن عبد الہادی حنبلی کا اسرار المنکر جس نے لکھی ہے، تو چلو اسی پر فیصلہ کر لو. میں دست کرتا ہوں کہ جو عقیدہ اس میں لکھا ہے میں وہ مانتا ہوں، آپ بھی دست کریں. وہ تو کہتا ہے کافر مردے بھی سنتے ہیں. اور تو کہتا وہ میرا ساتھی ہے، وہ تو اشاعت تو توحید ہے، وہ سننا کا ممبر ہی نہیں بن سکتا تمہارے منشور کے مطابق. جب پھر میری چٹ گئی تو شاہ صاحب نے پڑھی چٹ. چٹ پڑھنے کے بعد فرمایا کہ بھئی مناظرہ علماء کا کام ہوتا ہے، میں تو طالب علم ہوں، میں تو طالب علم ہوں. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ یہ جب پہلے یہاں خرمناس میں جھگڑا چلا تھا نا، جھگڑا ہے، یہ موت ہے اور یہ قیامت ہے، اس کے درمیان میں کیا حال، اس کا جھگڑا ہے سارا. تو یہ پہلے ادھر والی آیتیں پڑھا کرتے تھے، اتنا کا میت ہو میت ہو میت ہو کلو نفس ذائقۃ الموت، حالانکہ وہ تو ان پر پڑھو جو کہے کہ موت نہیں آئی. جو موت کے آنے کے بعد حیات کا قائل ہے، ان کو یہ آیتیں سنانا تو غلط ہے نا. اب جو نئے مناظرین کے اٹھے وہ ادھر چلے گئے، عزت نفوس و زبے جاتے، اور ترجمہ کرتے ہیں روح جسموں کے ساتھ قیامت تک ملائی جائے گی، یہ ترجمہ کرتی شاید کا. حالانکہ برفو حدیث میں اس کی تفسیر آ چکی ہے کہ جوڑے بنائے جائیں گے، چور الگ کھڑے ہوں گے، زانی الگ کھڑے ہوں گے. عزت نفوس و زبے کا یہ مطلب ہے کہ نیکیوں والے حاجی الگ کھڑے ہیں دوسرے، یہ برفو حدیث میں، مشکات میں بھی حدیث ہے. اس کا مطلب یہ ہے، البتہ جس طرح علماء جو ہیں وہ مفسرین کئی احتمالات نکالتے ہیں، ایک احتمال بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ روح کو جسم سے بنایا جانا بھی سے مراد ہوتا ہے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے جب آپ نیند سے اٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی رد الیہ روحی ولم یمسک بھی، بنام یہی پڑھتے ہیں. تو کیا جب آپ سوئے ہوئے تھے روح کا تعلق نہیں تھا جسم کے ساتھ؟ تعلق تھا، لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا نے روح لوٹا دی، تو مطلب کیا ہے؟ اس وقت تعلق ویسا تھا جو ولاکن لا تشعرون کی بات کا تھا، چھپی حیات تھی. تو جیسے نیند کی چھپی حیات سے بیداری کی کھلی حیات میں آنے کو حدیث میں رد روح کہا گیا ہے، اس طرح قبر کی چھپی حیات سے قیامت کی کھلی حیات میں آنے کو رد روح کہا گیا ہے. اس میں کوئی اشکال ہی نہیں ہے. لیکن یہ بیچارے کبھی ادھر کے جاتے کبھی ادھر، جھگڑا ہے درمیان والا، اس میں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اصل مسئلہ جو ہے اس پر ان کے پلے میں کوئی چیز نہیں ہے، ان کے کچھ بگالتے ہوتے ہیں. میں نے جیل تقریر کی جلسے پر پھر میں آیا، گجرات والے کہنے لگے کہ آپ یہاں بھی درس دیتے جاتے ہو. اب سارے ساتھی جو تھے وہ تو جرم جلسے پر گئے ہوئے تھے، یہاں ساتھی بہت کم تھے. انہوں نے دیکھا کہ آج بجوا تھوڑا ہے، تو 11 آدمی مجھ پر حملے کی نیت سے شاہ صاحب نے بھیج دی अब उन्होंने मुझे चिट लिख के भेजी कि ये जो हदीस आती है मुसनद अहमद में, आप कहते हैं कि अब्बा आयशा फरमाती है कि जब तक हजूर पाक का रोजा था या मेरे वाल का रोजा था यहाँ, तो मैं पूरे कपड़े संभाले बगैर सामने आ जाती थी, लेकिन जब से हजरत उमर यहाँ दफन हुए हैं तो फिर मैं पूरा समझ कर आती हूँ हया बिन उमर, हजरत उमर की हयास। कहते हैं कि ये जो हदीस है ये झूठी है। झूठी होने की दलील क्या है कि अम्मा जी ऐसी जाहिलाना बात नहीं कह सकती, जो नजर 6 फुट नीचे बटी से ऊपर आ सकती है वो दुपट्टे से भी पार हो सकती है या नहीं, तो ये बिल्कुल हिमाकत वाली बात है, अब्बा जी कभी ऐसा नहीं फरमा सकते। मेरे कहा ये इनकार हदीस के बहाने हैं, इसमें कोई एतराज की बात ही नहीं। बाज चीजें बाज के लिए मुश्किल होती है, वहां से चीज गुजरती है बाज रुकावट पैदा कर देती है। मेरे कहा देखो मिसाल के तौर पर एक लोहे का सतून है इतना बड़ा जितना ये दारुल हदीस है, उसके एक तरफ से आप बिजली का तार लगा दे तो पूरे सतून में बिजली फिर जाएगी या नहीं फिर जाएगी ना। अब वही बिजली का तार है उसके सामने आप ये कागज जैसा बारीक बारीक रबड़ रख दे तो आगे गुजरती है, वो कागज जैसा बारीक रबड़ है। तो लोहा बिजली के लिए भूसल है, रबड़ बिजली के लिए भूसल। अब कोई ये कहे कि जो इतने बड़े लोहे में गुजर गई थी तो इससे क्यों नहीं गुजर सकती, तो भाई ऐड मुमकिन है कि कपड़ा भूसल न हो नजर के लिए और बट्टी भूसल हो सके। फिर मैंने इससे ज्यादा मिसाल दी, मैंने कहा कि एक आदमी बैठा है यहां खुली आंखें, दोपहर का वक्त है और वो किबले की तरफ है, सूफी साहब बैठे ना किनारे। अब मैं पूछता हूं कि आपको खाना का वही नजर आ रहा है, ये कहते नहीं। अब ये सो गए, करवट भी उधर को ले ली पर इधर वो कर लिया। अब ये उठे हाथ आंखें बलते हुए कि मैं खाने काबे शरीफ का तवाफ कर रहा था, खाने काबे शरीफ का तवाफ कर रहा था, तो ये बात सच्ची हो सकती है या नहीं। लेकर मेरा दिल नहीं चाहता मान लो कि ये बात मान दे, मैं कहता क्यों कि बोले जब आप तवाफ कर रहे थे ख्वाब में आपकी रूह तवाफ कर रही थी तो आप अकेले थे या साथ भी और भी था। कहते कि मौलाना बकी साहब भी साथ तवाफ कर रहे थे, मौलाना आशिक राय साहब भी तवाफ कर रहे थे। बात समझ आ रही है कुछ, देखते मौलाना मौलाना बकी साहब मौलाना आशिक राय साहब आपको दंगे नजर आ रहे थे या कपड़ों में, ये कहते कपड़ों में। फिर कहा अब आपके झूठे होने में कोई शक नहीं रहा, जो नजर यहां से खाने काबे तक पहुंच सकती है वो कपड़ों से पार क्यों नहीं हो सकती है, जो नजर यहां से खाने काबे तक पहुंच सकती है वो कपड़ों से पार। मैं तो जब मानू कि आपको वो दंगे नजर आ रहे हो, जब मैंने ये मिसाल दी तो वो प्रोफेसर जो था गाइड कर रहा और 11 को वो खड़ा हो गया, इतना बड़ा छुरा उसके हाथ में था। बारी साहब जिस तरीके से ये बात आज आपने हदीस हमें समझाई है हमें किसी ने समझाई, और हम देखो साहब आपको कत्ल करने आए हुए, आज हमारा विषय यही है। लेकिन बात यह है कि आपने जिस अंदाज में मसला हमें समझाया है ना, अब हमें कोई शक नहीं रहेगा। लेकिन हम उस जमात के मामूली आदमी नहीं, बड़े कारकुन है, इसलिए उस जमात को छोड़ने के लिए हमें कुछ बहाना चाहिए। तो अगर आप शाह साहब से कोई घंटा आध घंटा बात कर ले बरा है बिन मुशाफा, तो फिर हम मान जाएंगे, हम कह देंगे ऐलान कर देंगे जी हम आपकी बात पूरी नहीं है, इनकी बात सही है, इसलिए हम निकलते ही हैं। तो मेरे घड़ी देखी भी मेरे खाब बड़ी सरफराज का सफदर को लाओ, और किस बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। तो हमने बहुत कहा कि वो अनपढ़ आदमी है जल्दी काबू आ जाएगा, तो
मसला तो यह है कि हम लोग जो है हमें कुछ पले पड़े कि जिस अंदाज में उसने आज दर्श दिया और मसला समझाया है, हमने पहली दफा उसका ये अंदाज देखा है, उसमें न हमारे जेब में कोई अकली शुबा बाकी रह गया है और न कोई कुरान की किसी याद के बारे में कोई शुबा हमें बाकी रह गया है। सिखा कि मैं नहीं जाता। फिर वो डेढ़ घंटे बाद आया, उन्होंने कहा कि अब हम ये उनके सामने कह है कि हम आपकी जमात से निकल गए बस, और अब हमें आप कहते जा सकते हैं। तो इस किस्म के डकोसले इनके पास होते हैं, ऐसे इतराजात करते हैं जैसे वो पुराने बुलह दिनों किया करते थे। साउथ अफ्रीका जब मैं गया तो एक आदमी आ गया, कहने लगा जी आजकल आंख भरते वक्त आदमी कहता था मेरी आंख उसको दे देना, वो निकाल के दे देते। अब उस आंख को अजाब हो रहा है या नहीं, और इसको बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा, बल्कि इसको तो कुछ ही महसूस नहीं हो रहा, वो तो अजाब बरज़ख कह रहे, इसको क्या पता कि अजाब हो रहा है या नहीं हो रहा। देखा इसको तो जो चीज मौजूद है सामने उसका पता नहीं लग रहा, ये पेट में कीड़े पैदा हो गए, डॉक्टर साहब ने दवाई दी है इसने पी ली है, पता नहीं कीड़ों पर क्या गुजर रही है, कितने मर रहे हैं, तड़प रहे हैं वहां, लेकिन उनके तड़पने से इसको कोई एहसास हो रहा है। तो जो इसके पेट में और कीड़ों को अजाब हो रहा है, सजा मिल रही है सजा उस दवा की वजह से, और वो तड़प रहे हैं, तो इसको तो उनके दर्द भी महसूस नहीं हो रहा, तो जिस पर अल्लाह ने पर्दा बरदश का डाला हुआ है वो इसको कैसे महसूस होगा। तो इस इनकार की वजह से उसका इनकार नहीं किया जा सकता। कभी कहते जी जानवर सारे आवाज सुनते हैं, तो हम तो जानवर, एक मुझे कहने लगा मेरी बकरी ने पहले दिन बच्चा दिया, पहले दिन उसी में तो उठा के ले गया कब्रिस्तान में, कि बड़ा बिगड़ता है या नहीं। देखा तेरी जहालत की बातें सारी, ये जानवर जो है चूंकि रोज सोते हैं तो इनकी तो आदत हो जाती है, इनको बिगड़ने की जरूरत नहीं होती, और तू समझता है कब्रिस्तान वही है वो जो कब्रिस्तान मुझे नजर आ रहा है। तुझे क्या पता है कि यहां कितनी कब्रें हैं, इस जहान में कितनी कब्रें बन चुकी है और कितनी है, और पता नहीं बाद रिवायत में तो एक वजह से 70-70 मुर्दे उठेंगे, पूरी जमीन कब्रिस्तान है। अब वो जो हर जगह सुनते हैं, मैं हमारे यहाँ उकाड़ा में सतुल काट मेल थी कपड़े की मेल, तो शहर के लिए एक साथी मुझे ले गया कि जब देख कर आए, इतनी आवाज थी, इतना उसमें आवाज था, शोर था, कि मैं तो पहले जाके वहां इतने कदम फिर भागा वापस, में यहाँ तो कहानी बंद हो जाते सारे, कहते नहीं आकर ये लोग काम कर रहे। फिर वो मुझे पढ़कर ले गया, मैं देखता रहा, बिल्कुल जिसम जब जगह पहुंचे तो देखा कि एक कबूतरी अड्डों पर बैठी है। अब जिस आवाज से मैं इतना बिद का था उसे कोई खो तो वो रोज सुनती है नहीं आवाज, तो मैंने देखा कि देखो भी ये बात है, तो ये जो आवाज जानवर सुनते हैं वो तो यहां से भी सुनते होंगे, पता नहीं यहां कितना अजाब हो रहा, कितनी कब्रें हमारे सामने नहीं है ना। इसलिए इस किस्म की बातें जो है इससे अल्लाह के नबी की अहादीस का इनकार करना, किताबों सुन का इनकार करना, ये इस्लामी जेद नहीं, ये बुलहदों का जेद हो सकता है। अब आकर वे बेचारे वो कहा करते जी उज़ैर अलैहि सलाम 100 साल लेटे रहे, उज़ैर अलैहि सलाम, और न उन्होंने उन्हें पता नहीं चला कितने देर में रहा हूं यही, कोई पता नहीं किसी बात का चला कि न नबी सुनते हैं न उनको कुछ इल्म होता है। तो पहली बात तो यह है कि ये कहा करते हम कुरान मानते हैं और कोई तफसीर आप नहीं मानते, तो यहां उज़ैर का नाम है कहीं, तो है ही नहीं। ये वाक्या किससे मुतल्लिक है, इससे बार में 9 कौल है, कोई कहता है ये काफिर से मुतल्लिक है, कोई कहता है किसी नेक आदमी से, कोई कहता है उज़ैर से मुतल्लिक है, कोई यर्मिया से, कोई किसी दूसरे नबी से मुतल्लिक कहता है। तो पहली बात तो ये कि जिन मुफस्सिरीन से तू तो इसका नाम उज़ैर निकालेगा उन ही तफसीरों में हयात का अकीदा मौजूद है, और किसी मुफस्सिर ने इस आयत के नीचे हयात और सिमा का मसला छेड़ा ही नहीं किसी तफसीर में। तफसीरों में हयात का अकीदा मौजूद है, اور کسی مفسر نے اس آیت کے نیچے حیات اور سما کا مطلب کہہ رہی نہیں کسی تفسیر میں. آخر کیوں, اس کی وجہ کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ کیا عزیر نبی ہے؟ کہیں قرآن میں لکھا کہ عزیر نبی ہے؟ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے, حضور نے فرمایا کہ مجھے کوئی پتہ نہیں عزیر نبی ہے یا نہیں, طبع نبی ہے یا نہیں. حضرت عزیر کا نبی ہونا حضرت علی کے ایک قول سے ثابت ہے جو در منصور اور حاکم میں ہے کہ وہ نبی تھے. لیکن جو اور یا بنی اسرائیل کی کتاب بائبل سے کہ اس میں جس طرح دوسرے نبیوں کے صحیفے ہیں ایک عزیر علیہ السلام کا صحیفہ بھی ہے, تو اس لیے جو ان کو نبی مانتے ہیں حضرت علی کے اس قول کا ماخذ بھی بنی اسرائیل کی چیزیں ہیں, تو بنی اسرائیل ان کو نبی مانتے ہیں, اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی ہے. لیکن اگلی بات پر توجہ کریں کہ جو نبی مانتے ہیں وہ اس یہ واقعہ ان سے متعلق نہیں مانتے, کیونکہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا ہے جب وقت نصر نے بیت المقدس کو لوٹ لیا, یہاں حل چلوا دیے, سارا شہر گرا دیا. تو اس وقت یہ آدمی جا رہا ہے نا کہ بھئی یہ بستی کیسی آباد ہوگی, اور وہ قیدی کر کے لے گیا بنی اسرائیل کو. تو جو 70,000 قیدی وہ لے کر گیا, بائبل میں یہی لکھا ہے کہ عزیر علیہ السلام ان قیدیوں میں تھے, وہ تو پیچھے رہی نہیں کہ وہ آ کر کہیں کہ بیت المقدس کو دیکھیں. اس لیے جب کیا خسرو نے ذوالقرنین جس کو کہتے ہیں کیا خسرو نے حملہ کیا ہے اور اس کو وقت نصر کو شکست ہوئی ہے اس کے بیٹے کو, اس کے بعد یہ جیل سے وہاں سے آئے ہیں, اور کیا خسرو نے ہی ذوالقرنین جس کو کہا جاتا ہے, کیونکہ کیا خسرو کو جب دانیال علیہ السلام نے خواب میں دیکھا ہے تو اس کے سر پر انہوں نے بہت دعائیں کی. یہ قید میں تھے نا دانیال علیہ السلام بھی, عزیر علیہ السلام بھی, یرمیا علیہ السلام بھی, انہیں بہت دعائیں مانگی کہ یا اللہ یہ ہماری مصیبت کب کٹے گی. انہیں پھر وہ نجات دہندہ دکھایا گیا کہ یہ آدمی جو آئے گا نا یہ فاتح ہوگا, اس کا نام خورس یا کیا خسرو ہے. تو اس کے سر پر سیگ بنے ہوئے تھے دو, اور بتایا گیا تعبیر میں کہ ایک سیگ فارس ہے ایک بیڈیا ہے, یہ دو صوبے جس کو آج کل ملا کر ایران کہا جاتا ہے. یہ پہلے دو الگ الگ صوبے تھے نا, ایک صوبے کا نام فارس تھا ایک کا نام بیڈیا تھا. دیکھیں یہ جو ہے تمہارا نجات دہندہ ہے. چنانچہ یہ وقت نصر جو ہے یہ تو بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو گیا, یہ بھی لمبا واقعہ ہے, دانیال کی کتاب میں سارا مذکور ہے. اور بیلشضر کو پھر اس نے قتل کیا, خورس نے, اسی نے اس کو آباد کیا. تو خلاصہ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو عزیر علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں جس کتاب سے وہ لیتے ہیں کہ یہ نبی ہے, اسی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ ان سے متعلق نہیں ہے, کیونکہ یہ واقعہ جو 100 سال یہاں آدمی لیٹا رہا ہے اس وقت عزیر علیہ السلام قید میں تھے عراق کے علاقہ میں, جیسے باقی 70,000 بری سے قید میں تھے. تو اس لیے اس کو ادھر متوجہ کرنے کے لیے توجہ کرنے, اس سے نبی کے بارے میں کچھ ثابت نہیں ہوتا. اب بالفرض ہم مان لیں کہ یہ واقعہ عزیر علیہ السلام سے ہی متعلق ہے اور عزیر علیہ السلام نبی بھی ہے, تو کسی مفسر نے اس آیت کے نیچے نہ حیات کا مسئلہ چھیڑا ہے نہ سما کا مسئلہ چھیڑا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ موت تو ایک آنی چیز ہے, اور یہ موت اجل نہیں تھی جس کے بعد انسان دنیا میں نہیں آتا. تو بعض واقع قرآن بھی ایسے ہیں کہ جن پر ایک وقتی موت آئی ہے, بعد میں دنیا کے ہمیں آ کر آباد ہوئے ہیں. ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو جو موت یہ وقتی آتی ہے اس کے بعد اس پر برزخ کے احوال بالکل پیش نہیں کیے جاتے تاکہ ان کا ایمان بالغیب ختم نہ ہو. پہلے پارے میں ہے کہ 70 آدمی موسیٰ سے گئے, ارے اللہ جا رہا تھا اللہ دکھاؤ ہمیں. تو وہ 70 کے 70 مر گئے نا, پھر زندہ ہوئے. دوسرے پارے میں ہے کہ ہزاروں آدمی تھے اس گیل کے زمانے میں ہمارے اللہ نے ان کو زندگی دی. تو دیکھو انہوں نے نہ کہیں عذاب ثواب قبر کا بیان کیا, نہ روح کا عذاب نہ جسم کا, اسی لیے کہ چونکہ ان حضرات نے دوبارہ دنیا میں آ کر رہنا تھا, اس لیے ان کا ایمان بالغیب ختم ہو جائے گا ان چیزوں پر. اس لیے ایسے لوگ جن پر ایسی موت آتی ہے جو موت اجل نہ ہو, جس کے بعد انہوں نے زندہ ہو کر دنیا میں زندگی گزار دی ہے, ایسے لوگوں پر برزخ کی احوال پیش کیے ہی نہیں جاتے. اس لیے اماتہ اللہ بیعت عامر, 100 سال, یعنی موت تو وقتی چیز تھی نا, اس کو 100 سال تک بہت ہی یاد بنائی. جب تعلق روح قائم ہوا ہی نہیں, برزخ کا سوال جواب, برزخ کے احوال یہاں پیش ہی نہیں آئے, تو اس مسئلے میں اس واقعے سے استدلال کی گنجائش نہیں. یہی وجہ ہے علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تبریغت تقریباً 2 لاکھ تفسیریں لکھی گئی ہے, کسی تفسیر نے اس آیت کے نیچے یہ مسئلہ نہیں چھیڑا, کیونکہ یہ واقعہ خرق عادت ہے اور خرق عادت سے عادات والے مسائل ثابت نہیں کیے جاتے. دیکھو 100 سال میں کیا ہوا, حضرت کا جسد اثر باہر ہی پڑا رہا نا, باہر سوئے تھے نا, لے کر کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا جسد اثر, ورنہ یہ ناممکن ہے کہ انسانی لاش کسی انسان کو نظر آئے وہ باہر پڑی رہنے تھے. تو یہ بھی خر کی عادت تھا نا کہ جسم میں پڑا کسی کو نظر نہیں آ رہا, نہ کسی کے بارے میں ذکر ہے کہ میں نے جسم دیکھا 100 سال میں آپ کا, اور میں گیا میں نے سلام عرض کیا تھا جیسے قبر پر عرض کرتے ہیں, پھر کسی نے پوچھا ہو کہ جی میرا سلام آپ نے سنا تھا یا نہیں سنا تھا. اب 100 سال بارشیں بھی ہوئی اور یہ بھی گزری, لے کر کھانے میں ذرا فرق نہیں ہے, نہ کوئی دور پڑی نہ کچھ, اور گدے کی ہڈیاں بھی خرخرا گئی. تو یہ چونکہ واقعہ سارے کا سارا خرق عادت ہے, اس لیے اس کا اس مسئلے کے ساتھ سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ کسی ایک مفسر نے, بڑی بڑی تفسیریں آپ دیکھیں, اس مسئلے کے نیچے, اس آیت کے نیچے اس مسئلے کو چھیڑا ہی نہیں کرنی. پھر ہم کہتے ہیں بالفرض بفرض مالا مان لے ان کی باتیں ساری کہ ان پر حوالے برزخ پیش کیے گئے, تو بھی آپ کیسے کہتے ہیں کہ ان کو کسی بات کا علم نہیں تھی, کہ جو ان کا یوم نوباز ہے, یوم نوباز ہے, یہی سے شور بجاتے ہیں نا, انہیں یوم نوباز ہے یوم کہا. تو جب آپ مانتے ہیں کہ حوالے برزخ پیش ہوئے, تو پھر یوم برزخ کا مراد ہوگا جو 50,000 سال کا ہے, یہ تو مراد نہیں ہوگا نا, اور اس دنیا کے 100 سال وہاں کا بعد یوم بھی بنے گا نا, کم سے کم برزخ کا جو یوم ہے وہ 1,000 سال کا, زیادہ سے زیادہ 50,000 سال کا ہے. تو اس بات میں ہم مان بھی لیں سب مفسرین کے خلاف کہ واقعی والے برزخ میں پیش ہوئے, ان کے پاس فکرہ تو یہی ہے نا, ایک یوم نوباز یوم کا, جی بس اس کو اٹھایا کرتے. بھئی جب آپ مانتے ہیں کہ وہاں حوالے برزخ پیش آئے گا, اس کو برزخ پر استدلال کر رہے ہیں, تو برزخ کا جو دن ہے وہ 1,000 سال کا ہوتا ہے, دنیا کے 1,000 سال کا, تو یہاں کا 100 سال بعد یوم ہوگا یا نہیں ہوگا. تو مطلب ہے ہم تو ان کی ہر غلط بات بھی مان رہے, لیکن پھر بھی ان کی دلیل بنتی نہیں, اس مسئلے کے ساتھ ان کی کسی دلیل, اس پہ کچھ دلیل کسی بات کی نہیں ہے, نہ سما کی نہ کسی اور چیز کی. مفتی رضا الدین شامجی اور مفتی صاحب کے بارے میں سنا کہ دونوں مباتی ہیں, مباتی ان کی بہت حمایت بھی کرتے ہیں, شاید جلسوں میں بھی شریک ہوتے ہیں. مفتی نظام الدین صاحب کا تو فتویٰ ہمارے پاس پہنچ گیا ہے کہ جس میں انہوں نے حیات کا قول فرمایا ہے, جس زمانے میں میں وہاں تھا اس زمانے میں ان کا عجیب انداز تھا کہ وہ نہ حیات پر دستخط کرتے تھے نہ اس کے انکار پر دستخط کرتے تھے. مفتی عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ضرور سے کہا کہ آپ بیٹھے تو صحیح, کسی کو علماء کی نظر سے بیٹھتی ہے, آپ کے پاس جو ہے ہمیں بھی سمجھ آپ کے پاس کیا چیز ہے, کہ جی میرے کچھ تفردات ہیں, ان پر فتویٰ نہیں دیتا. لیکن جب پھر ان کے خلاف ذرا پروپیگنڈا زیادہ ہو اس خاموشی کی وجہ سے, تو جب میں بریلٹون بھی تھا تو مفتی صاحب عبد الرحمان صاحب جو بہت تھے انہوں نے دارالافتاء والوں سے کہا ہوا تھا کہ جو سوالات وہ باتیوں کے یا غیر مقدموں کی طرف سے آئے اس کا جواب امیر کو دیا کرو لکھنے کے لیے, اس کے بعد بے شک تم ڈسکس کرو بحث کرو اس پر, لیکن جواب امیر لکھا کرے گا. تو ایک فتویٰ آیا حیات کے مسئلے پر, میں نے 8 صفحوں پر اس کا جواب لکھا. تو وہ چونکہ تخصص فقہ کے جانے تھے شام جی صاحب, تو میں نے ان کے خاص شاگرد سے کہا کہ یہ حضرت کو پڑھانا ضرور ہے. اس کو فرصت دیا, 3-4 دن سب سے ملاقات ہوئی بات, تو اتنا فرمایا کہ بہت سے شبہات دور ہو گئے. بس وہ تفصیلی بات میں نے کوشش بھی کی کہ تفصیلی بات اس مسئلے پر ہو, نہیں بس. تو اس وقت یہ تھا, لیکن جب پھر شورش زیادہ ہو گئی تو پھر انہوں نے بیعت کر لی مولانا لدھیانوی صاحب. تو وہ فتویٰ جو میرے پاس آیا ہوا ہے وہ اصل بھی حضرت لدھیانوی صاحب کا ہے, لیکن مولانا شامی صاحب کے دس وقت ہے, اس سے بالکل حیات کی صراحت ہے. کسی نے کوشش کرانا تو مجھ سے کرا لے, فتویٰ ان کا موجود ہے میرے پاس. رہے مولانا مفتی صاحب رشید احمد صاحب, تو یہ بباتی تو نہیں ہے, لیکن ان کا یہ انداز ہے کہ اس میں زیادہ تفصیل میری جانا چاہیے, پر جو کہہ دے رہے میں حیات کا قائل ہوں بس اس کو مان لیجیے یہ حیات کا قائل ہے. چونکہ اس جماعت والے جب کچھ نہیں بات بنتی بات تو فوراً کہتے ہیں یہ حیات کا قائل ہے, ہم حیات کے قائل ہیں. تو اس لیے وہ مفتی صاحب ان کی اس بات سے متاثر ہے کہ جب وہ کہتے ہیں حیات کے قائل ہیں ہم کیوں انکار کریں. لیکن حضرت سے خیر میری اس بات پر بازی ہوئی, میں تو ان چوروں کو جانتا ہوں اچھی طرح, جب بھی یہ تمہیں کہیں کہ ہم حیات کے قائل ہیں تو چکھو کہ عقیدہ کا مسئلہ ہے, آیت پڑھے حیات والی تو پھر پڑھتے ہی نہ کبھی تو بھائی نہ ہو بھائی, پھر حیات والی حدیث کو نہیں پڑھیں گے, ادا کبھی تو بھائی نہ ہو بھائی تو. تو یہ حیات کا لفظ جان چھڑانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں. تو اس لیے چونکہ مفتی صاحب کے پاس وہ عبد الرحیم ہے, اس کا بھائی تو پکا مماتی ہے, اس کے بارے میں شبہ ہے, اس لیے وہ جب کہتے رہتے ہیں کہ ہم حیات کے قائل ہیں تو مفتی صاحب کے زیر میں یہی بات ہے کہ یہ لوگ حیات کے قائل ہیں. ہم دیکھیے نا بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کی یہ دھوکوں سے آ جاتے, دیوبند سے فتویٰ ہے جو الخیر میں چھپا ہوا ہے پہلی جلد میں, تو اس کے آخر میں ایک ورق تھا جس میں مفتی احمد سعید صاحب نے لکھا تھا کہ ان کے پیچھے نماز ہو جاتی, مفتی ظفیر الدین سے لکھا نہیں ہوتی, مفتی احمد سعید صاحب پالن پور نے لکھا تھا کہ نماز ہو جاتی. تو 3-4 سال پہلے کی بات ہے, روا کانفرنس پر تشریف لائے مفتی احمد سعید صاحب بھی, تو میرا چونکہ فجر کے دن جمعے کے دن فجر کے بعد درس ہوتا ہے لمبا مفصل وہاں روے میں, تو درس کے بعد مجھے مولانا حبیب اللہ ڈیروی نے بتایا کہ مفتی احمد سعید صاحب دیوبند سے تشریف لائے ہوئے ہیں اور ان سے بات کر دی ہے. ٹھیک ہے, ہم حاضر ہوئے تو میں نے عرض کیا کہ حضرت دو فتوے انڈیا کے ہمارے لیے مسئلہ بنے پھر رہے, اور سے میرے خیال دونوں پر احمد سعید صاحب کے دستخط ہیں. ایک یہ ہے کہ عورت صدر مملکت بن سکتی ہے, پر میں وہ میرا نہیں ہے, وہ ایک مدودی ہے احمد سعید اس کا ہے. بالکل ایک یہ کہ منکر حیات نبی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے, وہ میرا ہے, تو آپ نے کیسے لکھا وہ, تو بولنا کچھ غصے میں آ گیا. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی تم اتنا تجدد کیوں کرتے, میرے کو کوئی سمجھ نہیں کرتا کہ جب یہ فتویٰ آیا تو سب سے پہلے مجھے مولانا سرفراز خان صاحب کا خط گیا کہ آپ فتویٰ پر نظر ثانی کریں. میں نے پھر مفتی صاحب میں فتویٰ رکھا تو سب نے کہا ٹھیک ہے. 6 ماہ کے بعد مولانا نے آدمی بھیجا مجھ سے میرے پاس کہ آپ نے اپنے فتویٰ پر نظر ثانی کیوں نہیں کی, ہمارے ملک میں یہ مسئلہ آپ کا فتویٰ کتنا بڑھ گیا. تو کہتے ہیں میں پھر حیران ہوں کہ آپ لوگ شہد کیوں کرتے ہیں. میرے خیال آپ کو پتا ہے کہ اختلاف کیا ہے ہمارا ان کا, کہ ہاں میرے کو فرمائیے کہ یہی کہ موت کے معنی میں اختلاف ہے کہ حضرت پاک کو جو موت آئی وہ انقباض روح سے تھی یا خروج روح سے تھی، میرے کا یہ اختلاف نہیں ہمارا، اس میں کوئی دو بھی معنی مانے ہم اس کو دیوبندی کہتے ہیں، سنی کہتے ہیں، عربی کہتے ہیں. میرے کا اگر ہم تو یہ تعلق طلب سے روح سے حیات مانے پھر بھی کہتے ٹھیک ہے، تعلق روح سے مانے پھر بھی کہتے ٹھیک ہے، کہتے پھر وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں حیات ہے نہیں، تعلق ہے نہیں، پھر روح کا تعلق جس سے نہیں مانتے، بالکل نہیں مانتے. یہ بات ہے میرے خیال، یہی بات ہے، ہمیں پھر یہ اس بات کا پتہ نہیں ہے، تو اس بات کے قائل ہے، یہ تو بات ان کا عقیدہ بالکل غلط ہے اور پوری امت کے خلاف ہے. ہم آج یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں صرف جھگڑا یہ پڑا ہوا ہے کہ حضرت پاک جب بہت تاری ہوئی ہے یہ موت خروج روح سے ہوئی ہے یا انقباض روح سے، اس لیے آپ کہتے ہیں کہ جو مولانا نانوتوی نے خود لکھ دیا ہے کہ جو مطلب میں نے بیان کیا میں دوسروں کو مجبور نہیں کرتا اس کو مانو، اس لیے میں نے کہا بالکل ہم لکھ کر دینے کو تیار، بلکہ اگر کوئی تعلق روح سے مانے جیسے قاری تیر صاحب کی بات میں ہے تو ہم پھر بھی اس کو مان ٹھیک ہے، کوئی طلب سے روح سے مانے تو پھر بھی ہمیں یاد کرتے ٹھیک ہے، ہم تو تشدد نہیں کرتے. تو اصل میں بہت سے حضرات کو اس نقطۂ اختلاف کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی تم دنیا ہی مانتے ہو ہم برزخی مانتے ہیں، یہ چکر ہے ان کا ہے، جی تم جسمانی مانتے ہو ہم روحانی مانتے ہیں، یہ سب چکر باز ہے. جب ڈوبیلی میں یہ سب سے پہلے مناظرہ طے ہوا تو ڈاکٹر نمبر خالد محمود صاحب، مفتی عبد الصاحب ترمزی، قاضی مزر حسین صاحب، مولانا سرفراز خان صاحب اور حکیم سعید علی صاحب جو خلیفہ تھے حضرت بدری کے، پانچوں نے میرا نام مناظرے کے لیے دے دیا، حالانکہ ہمارے ضلع میں سر سے یہ مسئلہ نہیں کبھی پیدا ہوا، جب مجھے پتا تھا یہ کیا اختلاف ہے، مجھے خط لکھ دیا پانچوں نے مل کر کہ تیرا نام دے دیا، تیاری ہے تو ٹھیک ہے ورنہ دو دن یہاں آ جاؤ پہلے، تیاری کرا دے. وہ اتفاق دو دن پہلے یہاں لڑائی ہو گئی غیر مقلدوں سے، انہوں نے فارغ کر دی مجھ پر بہاڑی میں، بہر مناظرے کے دن پہنچا لیکن مناظرہ بند ہو گیا، نہیں ہوا. انہوں نے البتہ شور بہت مچایا کہ امیر بھاگ گیا، یہ ہے وہ ہے، پھر میں نے سوچا اس مسئلے پر تیاری کرنی چاہیے، لیکن اب مجھے خود پتہ نہیں تھا کہ نقطۂ اختلاف ہے کیا. نقطۂ اختلاف جو بعد میں بھاگ دوڑ کی پھر پتہ چلا وہ یہی ہے کہ جیسے معراج جسمانی معراج کے مسئلے میں جسم کے معراج کو مقدم معراج ہے، جسم کے معراج کا انکار انکار ہے، حیات مسیح علیہ السلام نے اسی جسم کے ساتھ حیات ماننا حیات ہے اور کسی اور جسم کے ساتھ ماننا حیات نہیں ہے، یہ لوگ اس جسم میں حیات نہیں مانتے، کہتے صرف روح حیات ہے اور یہ حیات کا انکار، کبھی اس کا نام حیات برزخی رکھ لیتے ہیں، کبھی روحانی رکھ لیتے ہیں. اب پہلے کتابوں میں کہیں روحانی کا لفظ آ جائے بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ ہمارے عقیدے کا تھا، حالانکہ یہ دھوکہ ہے. دیکھو پوری بات یہ ہے کہ وہ اس اعتبار سے حیات دنیوی ہے کہ دنیا والا جسدیہ تر فائز الحیات ہے، دنیوی کاری کا صرف اتنا مطلب، اس اعتبار سے برزخی ہے کہ ہم سے وہ چھپی ہوئی ہے، اگر معاذ اللہ روضہ پاک جو کھل جائے تو ہمیں بے حضرت آرام فرما نظر آئے گی، ہو سکتا ہے وہ رکوع بھی ہو سکتا سجدے بھی ہو. اور روحانی اس لیے ہے کہ پہلے تجلیات روح پر آ رہی ہے، روح کے واسطے جسیت متاثر ہو رہا ہے، اس لیے جس زمانے میں یہ مسئلہ چھڑا ہوا تھا زیادہ اس زمانے میں بعض لوگ مجمل باتیں لکھ جاتے. اب پہلے زمانوں میں رمضان کے معراج کے جسمانی کا لفظ کہیں نہیں ملے گا آپ کو، کیونکہ کوئی انکار کرتا نہیں تھا نا جسمانی معراج کا. جب ہونے لگا اب ہم کہتے ہیں جب تک جسمانی کا لفظ نہ ہوگا اس وقت تک مسئلہ عقیدہ پورا نہیں ہو رہا. پہلے قدر اس کا مسئلہ اتنا ہی تھا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اب برزر شرارت کی کہ مسیح علیہ السلام کا انکار ہو جائے گا، اب ہم کہتے ہیں خدمت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی نبی، اگرچہ پہلی کتابوں میں یہ پیدا کا لفظ نہیں ہے لیکن عقیدے کی حفاظت کے لیے آج یہ لفظ کہنا ضروری ہے. اس لیے جب یہ باتیں نہیں چھڑی ہوئی تھی اسے کسی نے کہہ بھی دیا ہو, چنانچہ بڑی جرمنی صاحب نے مجھے دکھایا ہے کہ یہ مولانا ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی جگہ تو حیات جسم کی لکھی ہے, یہ جو انکار کر لیا ہے اس میں جسمی حیات نہیں ہے, بالکل کوئی بات نہیں. جسم کی کھلی حیات کا انکار ہم بھی کرتے ہیں کہ اس طرح کی کھلی حیات نہیں ہے. تو دیکھیے جیسے اس کو حیات جسمانی کہتے ہیں نا, جسمانی تو روح کا تعلق نہیں ہے جسم کے ساتھ, یقین ہے نا, اس کو روحانی اسی لیے کہتے ہیں کہ پہلے حالات روح پر آتے ہیں. اب ہم کہہ دیں کہ یہ جسمانی ہے روحانی نہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کے بارے میں کہہ دیں روحانی ہے جسمانی نہیں پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا, کیونکہ اس زمانے میں اس مسئلے پر اتنی الجھن نہیں تھی. اب ہم پوری وضاحت کرتے ہیں کہ اس اعتبار سے وہ حیات جسمانی ہے کہ دنیا والا جسدی اثر فائز الحیات ہے, اس اعتبار سے وہ حیات برزخی ہے کہ ہم سے اس کے احوال پردہ بھی ہے, اس حیات سے وہ روحانی بھی اس اعتبار سے کہ پہلے وہاں تجلیات اور انوار روح پر نازل ہوتے ہیں اور روح کے واسطے سے جسم پر پہنچتے ہیں. اب پورا عقیدہ جب ہم بیان کرتے ہیں تاکہ کسی دھوکے باز کو دھوکہ کرنے کی گنجائش نہ ہو, تو یہ پہلا چیٹ ہے آپ کی. دوسری ہے اور اب ہمارے روحوں کی ہماری اس میں لوٹا دی جائے, ہم کتنے راستے میں دوبارہ شہید ہو, لیکن شہدا کی یہ تمنا پوری نہیں ہوگی. صدی سے مرم ہوتا کہ شہدا کی روح اس جسم انسری میں نہیں ہے اور وہ تمنا کریں گے کہ ہماری روحوں کو اسے لوٹا دیا جائے, حالانکہ ایسے نہیں ہوگا. اور ترنت ارواح ہونا بھی یہ صادر کرفاظ مشکا شریف اور مسلم شریف میں موجود ہے, یہ پہلا اعتراض ہے. ٹھیک ہے, اچھا لکھ دیا, میرے ذہن میں اس وقت نہیں تھا, اس کا جواب ہونا چاہیے. تو دیکھیے یہاں جو ان کا سوال ہے وہ کیا ہے, جواب تو سوال کے مطابق ہے کہ ہماری روح اس طرح لوٹائی جائے کہ ہم پھر جا کر جہاد کریں اور شہید ہوں. تو جب ہی وہ آ کر شہید ہوں گے کہ کھلی حیات سے آئے, وہ کافر ان کو دیکھے وہ کافروں کو, تو اس کھلی حیات سے جسموں کا تعلق روحوں کا ہم بھی نہیں مان رہے. دیکھیے بڑی صاحب آپ کا نام کیا ہے جی؟ مولوی حق نواز صاحب بیٹھے ہیں. اب میں کہوں کہ میں نے مولوی حق نواز صاحب کو نہیں دیکھا تو یہ بات غلط ہے, غلط ہے نا, ان کو دیکھا میں نے. لیکن میں کہوں کہ میں نے مولوی حق نواز صاحب کو تقریر کرتے نہیں دیکھا. اب یہ نہ دیکھنا تقریر کے مطلب ہے, جیسے کہتا ہے ماں جہانی زید الراکبت, کہ زید میرے پاس سوار ہو کر نہیں آیا, اس میں زید کے آنے کی نفی نہیں ہے, اس کے سوار ہو کر آنے کی نفی ہے. اس حدیث میں ایسے تعلق کی نفی ہے جس سے کھلی حیات ملے, وہ پھر جہاد کرے کافر اس کو دیکھے, تو اس حیات کے ہم بھی قائل نہیں ہیں. اور چھپی حیات کا اس میں قطر کوئی تعلق ہی نہیں ہے. چھپی حیات میں جب قرآن میں تعلق حیات آ گئی تو روح کا تعلق تو مانا جائے گا, اس لیے یہ بھی ایک دھوکہ ہے جو لوگ دیتے ہیں. آگے ہے متن اسلط ہے کیف تخر بلّہ میں کون تو مواتن, یہ پرانا عقیدہ ہے, ان کی پرانی باتیں ہیں. تو دیکھیے یہاں جو دو زندگیوں کا ذکر ہے اور دو موتوں کا ذکر ہے, وہ دو زندگیاں وہ ہیں جو سب کے سامنے کھلی ہے, ایک یہ زندگی اور ایک قیامت والی زندگی سب کے سامنے ہوگی نا. اور دو چھپی زندگیاں جو ہیں, اس سے پہلے ماں کے پیٹ میں اور اس سے پہلے قبر میں, یہ اس کے دیباچے ہیں اور یہ اسی کے تابع ہیں. اسی زندگی میں, اسی زندگی کے لیے ان کا ذکر بھی آتا ہے ماں کے پیٹ والی کا, الگ لفظ یہ ہے کیف تخر باللہ وکنتم امواتن فاحیاکم, یہاں لفظ احیا ایک ہے.
نظر آپ اگر بات کرا سکتے ہیں تو کرا لیں, کیونکہ پھر میرے پہنچ رہے ہیں, چھٹی میں لے کے لیے آیا ہوا. ٹھیک ہے جی, وہ چلے گئے, ڈیڑھ گھنٹے کے بعد واپس آئے. ہم نے شاہ صاحب سے درخواست کی تھی تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہ چونکہ جاہل آدمی ہے ابھی، اس لیے جاہل سے بات کرنی میرے لیے میں نہیں کرتا، کیونکہ وہ حیات مشکل نہیں ہے، وہ اسی حیات کا دیباچہ اور مقدمہ ہے، تو مقدمے کے لیے الگ لفظ لانے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ ہاں جہاں ضرورت آئی وہاں بل احیاء کہا گیا قبر کی حیات کے لیے، تو اس لیے اس کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے ہے جی، بیت المقدس میں موسیٰ کا دیکھا آپ کا جسم مثالی تھا یا نہیں؟ نہیں، میں تو اس کی ملاقات جسم مثالی سے ہوتی نہیں۔ تیسری حیات تو یہاں ثابت نہیں ہوتی، تو بھائی حیات تو آپ بھی مانتے ہیں، کتنی مانتے ہیں، بات یہ آپ مانتے ہیں کہ اس جس اس یہاں سے نکلی روح اور جس میں مثالی میں پرندوں میں داخل ہو گئی، تو وہ بھی تو ایک حیات، تیسری ہے وہ کون سی ہے، وہ اس آدمی کہاں آ رہی ہے؟ آ کر جو تم جس میں مثالی کی حیات مانتے ہو، حیات ہے یا نہیں تمہارے یہاں، اس کو اس آد کے خلاف کیوں نہیں کہتے؟ جھگڑا تو یہی ہے نا کہ تم نے جسم نیا تلاش کیا ہے، لیکن ہم اسی جسم کا ذکر کر رہے ہیں جس کا دنیا میں، آخرت میں اور عالمی برزخ میں سب میں ذکر کر رہا ہے۔ یہ قبر والی حیات ثابت نہیں۔ سب انکم بعد ذالک لمیتون، سب انکم یوم القیامت تبعثون۔ بگالتے بگالتے اور کوئی بات نہیں، بات صرف کیا ہے کہ موت کے بعد اور قیامت کے درمیان کسی اور بات کا ذکر نہیں ہے، صرف اتنی بات عدم ذکر ہے نا۔ تو اگر کسی دوسری آیت یا حدیث میں ذکر آ جائے تو اس کو ماننا چاہیے نہیں؟ جس کی واضح مثال لو، جو آیت اسی نے لکھی ہے، کیف تکفر باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، موت اور حیات کے درمیان کسی چیز کا ذکر نہیں۔ لیکن قرآن بھی دوسری آیت میں کتنی منزلیں ہیں، نطفہ تھا، القا تھا، بزگا تھا، ہڈیاں تھی، یہ درمیانی منزل ہے یا نہیں؟ اس آیت میں ان منزلوں کا ذکر نہیں، اس آیت میں منزلوں کا ذکر ہے، تو یہاں کے عدم ذکر سے اس آیت کا انکار کر دیا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے اگر ایک آیت میں درمیان والی بات کا ذکر نہیں، تو یہاں تو جس میں مثالی کا ذکر بھی نہیں ہے، جو تم مانتے ہو، کسی چیز کا ذکر نہیں ہے نا۔ قیامت کو جو اٹھے گے تو وہ کھلی حیات کے ساتھ اٹھے، اور یہاں بحث ساری چھپی حیات پر ہے، جو قبر کی حیات ہے۔ اب یہ کھلی حیات والی آیتیں پیش کرنا یحرر پور الکلمہ مواضع ہی کی بات ہے، اس لیے اس کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بخاری میں کہا والی حدیث بھی ہے، یوسف الحفی قبر ہی، اسی حدیث بھی ہے کہ متحد قبر وسیع ہو جائے گی، تو یہی دنیاوی قبر بنا دینا صحیح نہیں، اس لیے کہ ایک قبرستان میں اتنی قبریں ہوتی ہے۔ یہ سب وہ ملحدین کی باتیں پرانی ہیں، کوئی نئی نئی ہے۔ دیکھیے، آپ خواب میں چار پائی پر سوئے ہوئے، اور خواب میں آپ وسیع باغ میں بیٹھے ہوئے، وسیع باغ، تو جو آپ کے ساتھ دوسرا سویا ہوا ہے اس کو اس باغ کا کوئی اثر پہنچتا ہے؟ حال میں خواب کی وسعت ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک ہے خواب، ایک ہے عالم خواب۔ میں نے پچھلی درس میں بتا دیا تھا کہ ایک ہے برزخ بکاں، اس میں زمان وہ ہے موت سے قیامت تک، ایک ہے بکاں وہ ہے قبر سے لے کر النیر اور سجین تک، تو اس میں اسی چیز کا ذکر ہے۔ جیسے ایک بستر خواب ہے، ایک عالم خواب ہے، اور اس میں پھیلا ہوا ہے، تو ایک کے پھیلاؤ سے دوسرے کے خواب پر اس کا کوئی اثر پڑتا نہیں، اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آگے لکھتے ہیں، کھجور کی سمیٹری والی حدیث ہے، وہ تو حضور کا بوجھ ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، ان کو عذاب ہو رہا ہے، تو ایک بوجھ کو کیسے عقیدہ بنایا جائے؟ کس محدث نے اس کو باب بوجھ ذات میں لکھا ہے؟ یعنی خواب کا ایک بات کو بوجھ بنا دینا، کوئی منکر عذاب کہے گا کہ جو آپ کو عذاب نظر ہے یہ بھی بوجھ ہی تھا، اسی وقت عذاب ہو، آگے پیچھے عذاب تھا نہیں تھا، تو بات کو جلدی سے بوجھ بنا دینا۔
को बाबे बोझ जात में लिखा है। यदि खाव का एक बात को बोझ जब बना दे रहे, कोई मुरकरी अजाब कहेगा कि जो आपको अजाब नजर आए ये भी बोझ नहीं था, उसी वक्त अजाब आगे पीछे अजाब था नहीं था। तो बात को जल्दी से बोझ जब बना दे रहे, ये अपनी तरफ से हदीस के इनकार के बहाने और कोई बात नहीं है। फिर वो बोझा जो था वो सिर्फ जब तक सबज थी उसमें खुश्क होगी खत्म हो गया। इसलिए तो अलबा लिखते हैं कि सबज शाह उसकी जिंदगी की दलील है, तो चूंकि हर चीज तस्बीह पर थी तो उस तस्बीह को उन्हें फायदा पहुंचा, इसलिए इशारे सवाब भी साबित करते हैं कि जब दैनी की तस्बीह से मुर्दे को फायदा पहुंचता है तो हमारे इशारे सवाब भी मुर्दे को फायदा पहुंचता है। आगे सवाल यह है कि हजूर मूसा को कबर में नमाज पढ़ते देखा, फिर बस मुकदमे के वह देखा, फिर मुझे आसमान पर देखा, ये जिसम मिसाली था या नहीं? इस सवाल का मकसद पता नहीं क्या है। हजरत ने जब मूसा अलैहिस्सलाम को कब्र में देखा तो आपका जिसम असली था या मिसाली था? जब बैस मुकदमे देखा आपका जिसम असली था या मिसाली था? और जब आसमान पर देखा खुद हजरत का जिसम अपना असली था या मिसाली था? तो ये तो बोझने वाली रात है सारी। तो अगर अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ भी इसी तरह यहां भी हुई हो और वहां भी हुई और वहां भी हुई हो, इस भी आकर इनकार की बात कर। और ऊपर लिखता है कि बोझ दे सजदाल न करो। अब ये रात सारी बोझ दे वाली है और उस इस्लाम को करने के लिए तैयार है। तो मकसद यही है कि ये जो झूठ बोला करते हैं कि हमारे पास कुरान है कुरान है, कोई कुरान इनके पास नहीं, ये वसवसे हैं और इन वसवसों पर इनका गुजारा है। फरिश्ते सर पर फरिश्ते पेश करते हैं दुरूद, तो हजरत सुलह दैबिया वाकई मक्का कैद कर लिया था तो दुरूद पेश नहीं पहुंच रहा था। अच्छा, बड़ा पुराना सवाल निकाला है ये, तो बिल्कुल छोड़ गए आजकल सवाल, क्योंकि हम पर ये वारद नहीं होता। इसमें सबसे बड़ा धोखा क्या है कि हजरत उस्मान वहां कितने दिन रहे थे? 3 दिन। यदि 3 दिन में नमाजें पढ़ी दुरूद पढ़ा होगा हजरत पर पेश हुआ या नहीं हुआ? तो ये सारी इसी गलती पर गलत बात पर बुनियाद है। क्या इतला पहले दिन ही आ गई थी या इतला आखिरी दिन आई है? इतला तो सुबह आई है ना 7-8 बजे, और 10-11 बजे सुबह वापस आ गए हैं। इस दौरान भी सिरे से कोई नमाज का वक्त ही नहीं कि आप नमाज पढ़े और सवाल पैदा हो कि दुरूद पहुंचा था या नहीं पहुंचा था। फिर ये कि ये जो तफसीली पेश है ये जुमे के दिन होती है, आया एक 3 दिनों में जुमे का दिन है यही साबित नहीं करे। तो इसलिए इस किस्म के बहानों से हयात का इनकार करना, ये तो कादियारियों से भी आगे निकल रहे बेचारे इस किस्म के वसव से। वो आती यूसुफ आपका मुनाजरा हुआ, वो बाती कहते कि आप हार गए डुबादी से, तो वो तो सारे कहते हैं, बिरजाई कहते हैं हार गया है, गैर मुकल कहते हैं हार गया है, तो बाती भी कहते हैं हार गया, कोई कहता है कि फलां आदमी जीत गया है। अब मैं कहता हूं वो हार गया तो बात उतनी रहेगी ना। तो सीधी बात है, आप वो कैसेट सुने उसमें जो बात ऐसी है कि मुझे जवाब नहीं आया वो बात पेश करें, या जो मैंने उससे पूछा उसने जवाब दिया हो। बात तो यही थी, तय ये हुआ था कि कादियानी की तरह सिर्फ ऐसे ही पढ़ ली, दो दो मुफस्सिर के हवाले पेश कर दिए, वो कहीं भी पेश नहीं कर सका, कादियानी की तरह चला। और हम बकायदा बताते थे कि भाई ये मैं आप नहीं बाधी हिसाब का जनत में यही दलील जिसमें जाएंगे जैसे मिसाली जाएगी, इस पर क्या दलील है? तो पहले ही बात हो चुकी है कि आकर यही जिसम जो हड्डियां जिंदा करती है। क्या बहुत सी आयत बिन हाकला कर वफिया दो इधर को बिन हा डोगे को तारा तक उखरा, तो यही जिसम पहुंच जाएंगे, इन्हीं जिसमों को अजाब सवाल है और यही जिसम सारी बहस इन जिसम से मुतालिक है। तो बस मैंने समझा कि बहुत सारे सवाल लिखे होंगे आपने, ये बेचारे कुछ भी नहीं है।
علیہ السلام والا واقعہ میں نے اپنی طرف سے بیان کر دیا ہے، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس مسئلے میں ان کے پلے نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، نہ عنایت اللہ شاہ سے پہلے کسی سنی کا قول ہے، نہ چور کا، نہ زانی کا، نہ ڈاکو کا، نہ ہو سکے۔ اور اس فرقے کی عمر قادیانیوں سے بھی چھوٹی ہے، کیونکہ قادیانی تو پہلے کے ہیں نا، اور یہ 1960 میں بنا ہے یہ جماعت کے ساتھ، اس سے پہلے ان کا کہیں وجود دنیا میں نہیں تھا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ وسوسے ڈالنے والوں کے وسوسے سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ تعالیٰ رب العالمین۔